حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تذکرہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا. میں نے نماز عصر ادا کی مسجد الحرام کے قریب واقع پہاڑ جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی. پھر کہا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. کہنے لگا یا رحمانو یا رحمانو، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین بار بار کہتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی. جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے. حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک انگوروں کی ٹوکری دیکھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا اور ساتھ ہی دو چادریں بھی تھی. جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا، یوں میں بھی آپ کا شریک ہوں. اس نے کہا، آئیے اللہ کا نام لے کر کھائیے، مگر کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا. میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانے شروع کر دیے. انگوروں میں بیج نہ تھے. میں نے ایسے عمدہ انگور پہلے کبھی نہ کھائے تھے، لہذا میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوئے. پھر اس نے کہا، ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو. میں نے کہا، مجھے چادر کی ضرورت نہیں. پھر وہ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تھا کہ میں پہلے والی اتار کر انہیں پہن لوں. میں آڑ میں ہو گیا. اس نے چادر تہبند کے طور پر استعمال کی اور دوسری اوپر اوڑھ لی. پھر اپنی اتاری ہوئی دو چادریں اپنے ہاتھ میں رکھنی اور چل دیا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول کے چچا زاد، مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو پہنائے. اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی. میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ آپ پر رحم فرمائی، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق ہیں رحمت اللہ علیہ. حضرت سیدنا لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے حضرت امام جعفر صادق کو بڑا تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا. مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقانِ صحابہ و اہل بیت, دیکھا آپ نے سیدوں کے سرتاج حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیسے صاحب کرامت بزرگ تھے. آپ کی امی جان کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروق بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت سیدنا امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امی جان کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید تھے. سرابا کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں, بقیع پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ, شاعتار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہید کرب و بلا راکب دوش مصطفیٰ سید و شہدا امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام جنتی صحابی ابن جنتی صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت یعنی برتھ 17 ربیع الاول 80 سن ہجری یا 83 سن ہجری مدینہ پاک میں ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل, جبکہ لقب صادق فاضل اور طاہر ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ عالی نسب سید ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے. چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی, اہل بیت ہونے کے ناطے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ خاموش رہے. دوبارہ عرض کی, اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ سن کر بطور عاجزی فرمایا, میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ فرمائے کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی, کہ نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں بلکہ اعمال سے ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس شمار و قطار یعنی گنتی میں آتا ہوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاست و عبادت اور مجاہدے میں مشہور. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ایک زمانے تک میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ نے سنا کہ عظیم عاشق رسول حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق کو عبادت میں دیکھا. ذرا ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کی یاد میں گزرتا ہے، ہماری نمازوں کی کیا پوزیشن ہے، کیا ہم بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق تو فرض کے علاوہ خوب نفل روزے بھی رکھیں، اور ہم سے صرف فرض روزے بھی نہ رکھے جائیں. کاش ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک توفیق دے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف کھیر پوریاں کھا لینا، پکا لینا، کھلا دینا، یہی امام جعفر صادق کی محبت کا دم بھرنا نہیں ہے. حقیقت یہ کہ سچی محبت تو اسی میں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کریں، ان کی طرح ہم نیکیوں میں بھی رغبت کریں، رغبت رکھیں. البتہ کھیر پوریاں یا کونڈے کی نیازی بھی جائز ہے، آگے چل کے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. الحمدللہ ماہ رجب، ماہ امام جعفر صادق اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، جس سے بن پڑے اسے خوب خوب نفل روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بار خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرماتے، مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھی. خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ آپ نے خلیفہ کو عبرت کے لیے چوٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، مکھی کو اپنے آپ سے روک نہیں سکتا، مکھی اس پر آ کر بیٹھتی ہے، جہاں چاہے بیٹھتی ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد فضائل دعا پیج نمبر 71 پر ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جو شخص عجز یعنی بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے. سبحان اللہ، یا ربنا 5 بار. آج کل کرونا وائرس نے بے بس کر دیا ہے قوم کو، بہت ڈرا کے رکھ دیا ہے. تو آئیے 5 بار یا ربنا کہتے ہیں، یا ربنا،
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 یا ربنا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ربنا کے معنی ہے اے ہمارے پروردگار. تو اے عاشقان صحابہ اہل بیت، 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے کھیر پوریاں پکائی جاتی ہیں، جنہیں کنڈے کی نیاز بھی کہتے ہیں، امام جعفر صادق کے کنڈے بھی کہتے ہیں، امام جعفر کے کنڈے یہ بھی کہا جاتا ہے. ہم لوگ مہمان لوگوں میں پہلے کھیر پوریاں کہتے تھے، اب ہو سکتا ہے یہ بھی کنڈے کہتے ہوں. تو یہ بہرحال ایک اصال ثواب کا حساب کتاب ہے اس میں، کہ اصال ثواب کے لیے پکاتے ہیں. تو ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے اصال ثواب کرنا. البتہ بعض عورتیں کنڈوں کی نیاز کے موقع پر، جو 10 بیویوں کی کہانی ہو، لکڑ آرے کی کہانی، شہزادے کا سر، پتہ نہیں کیا کیا پڑتی ہیں، تو یہ جائز نہیں. کیونکہ یہ دونوں اور ساتھ میں جناب سیدہ کی کہانی، یہ بھی منت مانتی ہیں عورتیں اور پڑتی ہیں. تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ہی کہانیاں من گھڑت ہیں، ان کو سچی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بناوٹی ہیں اور سازش کے طور پر لگتا ہے کہ کسی نے مسلمانوں میں رائج کر دیا ہے، تو اس کو نہ پڑھا کریں. اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں، کہ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی تسبیحوں کی کہانی، اور اس میں بھی زیادہ کچھ صفحے ہوتے ہیں، یاسین شریف بھی مختصر ہے، تو 10 قرآن کا ثواب حدیثوں سے ثابت ہے. تو ویسے بیپاری زیادہ نفع پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہاں تو ایسے بیپاری بنو کہ نقصان والا کام چھوڑ ہی دو، صرف نفع والا کام کرو. یاسین شریف. اچھا، تو وہ کنڈوں کی نیاز کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، تو مٹی کے کورے کنڈے میں کھیر جمانے سے مزید لذیذ ہو جاتی ہے. دہی بھی اگر مٹی کے کورے کنڈے میں جمع کی جائے نا، یہ تو لذیذ ہوگی اور اچھی جمے گی. اور جتنی لذیذ اور عمدہ غذا مسلمانوں کو کھلائیں گے، ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کنڈے رائج ہو گئے ہوں مسلمانوں میں. لیکن ایک تعداد ہے جن کو شاید اس کی یہ حکمت پتہ نہ ہو جو میں نے عرض کی، کہ مٹی کا کورا کنڈا، پالش والا نہیں، آج کل کنڈے تقریباً پالش والے ملتے ہیں، تو اس میں وہ فائدہ حاصل شاید نہیں ہوگا. لیکن بھائی کھیر تو اسٹیل کے برتن میں بھی جمی جاتی ہے، لیکن ٹیسٹ اس کا اپنا ہوگا مٹی کے کورے کنڈے کا. پھر بھی کنڈے ہی میں کھیر جمانا، کھانا، کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی جمع کھا اور کھلا سکتے ہیں، اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز صرف کھیر پوری ہی پر کرنا ضروری نہیں، کسی بھی حلال چیز پر کر سکتے ہیں. بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد اصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز بھی اصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے، ایک کائنڈ ہے. اور اصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت، کچھ پڑھ کر اس کا اصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں پکایا، درود شریف پڑھ لیا امام جعفر صادق کو یا جن کو چاہے اصال ثواب کر دیا، تو یہ بھی صحیح ہے. اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے. اصال ثواب کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا اصال فاتحہ کا طریقہ پڑھ لیجیے. امام جعفر صادق کی نیاز کے تعلق سے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی، جو کہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 133 پر فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کی فاتحہ کرے کہ اس کی برکت سے بہت اڑی یعنی اٹکی ہوئی پرانی جو دور نہیں ہوتی، اس طرح کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں. یاد رہے امام، یہ تو اسلامی زندگی کا ختم ہوا، وہ یاد رہے امام جعفر صادق کی نیاز کنڈے، نیاز کے کنڈے یا کسی بھی حلال غذا پر اصال ثواب 15 رجب شریف کو کریں یا سال میں جب بھی کریں، جائز ہے. کنڈے وغیرہ کی نیاز کو ناجائز کہنا شریعت پر تومت باندھنا ہے، کیونکہ شریعت میں اس کو منع نہیں کیا. جو ناجائز کہتے سمجھتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ پارہ سات آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو, بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, اور جس شے کو مسلمان اہل علم تقوی اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے, مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 دار الفکر بیروت, جبکہ فتح اور رضویہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جلد 6 صفحہ 293. تو مسلمان جس کو اچھا سمجھے علماء صلحاء تو وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. تو کنڈے کی ریاض یہ بھی ایک اچھا کام ہے, اس کو بھی علماء صلحاء آج سے نہیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. اس میں دودھ ہوتا ہے, چینی ہوتی ہے, چاول ہوتے ہیں, بادام پستے چھڑکتے ہیں اس کے اوپر, کنڈے کے اندر جماتے ہیں. جمانے والا کوئی سمجھدار ہوگا اس نے ٹیسٹ کے لیے لذت کے لیے جمایا ہوگا کورے کنڈے میں, تو وہ شاید رائج ہو گیا ہے, اب چل رہا ہے. اب پالش والے کنڈے بھی چل رہے ہیں, لوگوں کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ کنڈے کیوں. تو یہ ایک حکمت وہ لاجک جو ہے وہ میں نے عرض کی, ورنہ کنڈے کے علاوہ جس برتن میں بھی جمائے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس نیت سے اگر کنڈے میں جمائیں گے کوڑے کنڈے میں بغیر پالش کے یہ کم ملتے ہیں, مل جاتے ہیں, اس میں جمائیں گے اس نیت سے کہ لذیذ بنے تاکہ مسلمانوں کو ایک لذیذ چیز عمدہ چیز کھلاؤں, تو اس نیت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کنڈے کی نیاز بھی ایک اچھا اور جائز کام ہے, اس کو غلط کہنے سمجھنے والے اس غلطی سے باز آئیں اور توبہ کریں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہو کہ 30, 40, 11, 12 اور کنڈے وغیرہ کے نام سے اس والے ثواب کے دن کیوں مخصوص یعنی فکس کر لیے گئے, تو اس وسوسے کا جواب یہ کہ اس والے ثواب کے لیے شریعت میں کوئی مدت اور وقت متعین کرنا یعنی مقرر کرنا فکس کرنا ضروری تو نہیں, البتہ دن وغیرہ مقرر کرنے میں شرن حرج بھی نہیں. وقت مقرر کرنا دو طرح ہے, نمبر ایک شرعی, شریعت نے کسی کام کے لیے وقت مقرر فرما دیا ہو مثلا قربانی حج تو یہ تو طے ہے کہ انہی دنوں میں ہوگا. نمبر دو عرفی, یعنی جو رواج پا جائے, تو شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہ ہو لیکن لوگ اپنی اور دوسروں کی سہولت اور یاد دہانی یا کسی خاص مسئلے کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں, جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کرنا وغیرہ, حالانکہ پہلے جماعت کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا, جب نماز اکٹھے ہو جاتے جماعت کھڑی کر دی جاتی تھی, بلکہ بعض کاموں کے لیے تو خود سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے. مثلا نمبر ایک, حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کے لیے سال کے آخر کا وقت مقرر فرما دیا تھا. نمبر دو, بروز ہفتہ یعنی سیٹرڈے کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد قبا میں تشریف لانا, مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے ہفتے کو کبھی پیدل کبھی سواری پر. نمبر تین, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی مشاورت کے لیے صبح شام کا وقت مقرر کیا گیا تھا، جس کو دینی مشاورت جیسے کرنی ہوتی تھی تو یہ صبح شام کا وقت آپ کا فکس تھا۔ نمبر چار، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درس و بیان کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا، اب جمعرات کو بیان فرمایا کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ نمبر پانچ، اور علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن رکھا۔ اس کے حوالے وغیرہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 585 586 پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو 65 یا 68 برس کی عمر میں رجب المرجب 148 کو کسی ظالم نے زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جعفر کے چار حروف کی نسبت سے چار فرامین امام جعفر صادق۔ نمبر ایک، اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو، پرمیننٹ آپ کے پاس رہے یہ چاہتے ہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ نمبر دو، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار، مثلا استغفر اللہ کہنے کی کثرت کرو۔ نمبر تین، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ نمبر چار، صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ کرو اور زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔
حب سعادت ہے خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے، آہ سبت مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے، میرے زینب بے حیائی کا حضور، میرے زینب بے حیائی کا حضور، خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے، خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1441 ہجری کی 12ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہیں۔ ماشاءاللہ تاجران کا بھی تین دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے, کثیر تعداد میں ملک کے مختلف حصوں سے تاجران 600 کا فگر ملا تھا مجھے تشریف لائے ہیں. کراچی کے تو شاید بہت سارے آج تو آئے ہوں گے یا بھی راستے میں ہوں گے. ماشاء اللہ سب کو ویلکم کہتا ہوں, مرحبا جی آیا نو بلی کری آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب نہیں درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام بشارت حسین ہے, میں یو کے شہر پیٹر برو سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ دعا کب مانگنی چاہیے, اس کا جواب عنایت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
دعا مانگنے کا کوئی وقت فکس نہیں ہے کہ بھئی ایک ایسا وقت بھی ہو کہ جس میں منع ہو, البتہ یہ کہ بعض اوقات ایسے کہ جس میں قبولیت کی بشارت کے دعا قبول ہوتی ہے.
اصل میں دو کال ہیں, ایک تو دو خطبوں کے درمیان اور دوسرا مغرب سے کچھ پہلے, جو راج تر کال
ہے آفتاب.
جی
جی جی,
تو سب سے جو راج کال ہے وہ مغرب سے پہلے والا کال ہے.
یعنی مختلف اقوال مختلف بزرگوں کے نزدیک راج ہیں, اور راج کے معنی عوام تو کیا بولے, انگلش میں کیا بولتے ہیں؟
ویسے عام طور پہ ترجیح دینے کو پرائیورٹی کہا جاتا ہے, تو اب فقہی اصطلاح میں مطلب کہ اس کال کو پرائیورٹی ہے.
ماشاء اللہ,
تو ایک تو وہی ہے کہ مغرب سے جو پہلے ہے اسی کو اعلی حضرت کے والد گرامی نے اختیار کیا ہے, اور دوسرا کال یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے تو اس وقت سے لے کے سلام پھیرنے تک, لیکن اس وقت میں جو دعا کی جائے گی یعنی جمعے والے میں نماز والے میں, یہ دل کے اندر ہی کی جا سکتی ہے اور یہ زبان سے نہیں کی جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, کسی بھی عبادت کے خاتمے پر دعا قبول ہوتی ہے, عبادت پوری کر کے جیسے روزہ پورا کر کے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, صدقہ دیا زکات دی اب دعا کرے یہ بھی قبول انشاءاللہ ہوگی, قبولیت کا وقت ہے. جیسے ہمارے یہاں رائج ہے کہ مدنی مذاکرے میں یا بیانات میں واز میں جلسوں میں بھی اختتام پر اینڈ پہ دعا مانگی جاتی ہے, تو عبادت کے اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں, تو اللہ رسول کا ذکر کرنا بیان کرنا, سنتیں بیان کرنا, شرعی مسائل کا بیان کرنا, تو واز و نصیحت کرنا سے بھی عبادت کے کام ہے, تو ان کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے, ہمارے رائج ہے, مانگنی بھی چاہیے. لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بعض لوگ نماز کے اینڈ پر بھی دعا نہیں مانگتے, ایک تعداد ہے چلی جاتی ہے, تو دعا میں رکنا چاہیے, اور سب مل کر جو دعا کرتے ہیں نا مجمع ہوتا ہے جس میں, تو اس میں دعا زیادہ قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں, کہ اچھے لوگ بھی مجمع میں ہوتے ہیں نا, تو انہیں کے صدقے کام ہو جائے, اللہ کے نیک بندے کے قریب اگر دعا مانگیں گے تو یہ بھی قبول ہونے کے قریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیں, اچھی عادتیں کیسے ڈالیں, ہم بری عادت جلدی بنا لیتے ہیں.
اللہ اللہ, اچھی عادتوں کے بس اچھی صحبت ملے تو اچھی عادت بنے, گھروں کے ماحول اچھے ہوں, اب گناہ بھرے چینل چل رہے ہوں, بات بات پہ ماں باپ لڑتے ہوں آپس میں, گالی گلوچ کا ماحول ہو, تو اس میں اچھی عادتوں میں بچوں کا اٹھان لینا یہ بہت مشکل ہے, بری عادتوں میں ہی وہ تو اٹھان لے رہا ہے, اچھی صحبت یہ ضروری ہے. الصحبت مؤثرہ, صحبت مؤثر ہوتی ہے, اثر رکھتی ہے اللہ کی عطا سے, تو اس لیے وہ گھروں میں نیک ماحول بنائیے, بچوں کو نمازیں پڑھتے ہوں گے تو بچہ نماز پڑھے گا, ماں باپ نماز پڑھیں گے, گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا, تو میں نے جب سے آنکھ کھولی میں نے گھر میں دیکھا کہ ہماری والدہ نماز پڑھتی تھی, بڑے بھائی نماز پڑھتے تھے, والد کو تو ظاہر کہ میں ڈیڑھ دو سال کا تھا فوت ہو گئے تھے, تو نماز کا ذہن بنا. کچھ بادام رکھتے تھے ڈبے میں, وہ کپڑے پہ بچھا کے یہ لوگ کچھ پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے پتا نہیں, کچھ پڑھتے تھے ادب سے احترام سے ہی پڑھتے تھے سفید کپڑا بچھا کر. تو یوں اللہ اللہ کرنے کا ذہن جیسے سامنے آیا, تو پھر بڑا بھائی مجھے مسجد میں بڑے بھائی لے جاتے تھے نماز کے لیے, تو بچپن سے مسجد کا رخ کیا. تو یوں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اللہ نہ کرے میرے گھر میں یہ ماحول نہ ہوتا, نمازوں کا روزوں کا رمضان کے روزوں کا ماحول بھی بہت پکا تھا الحمدللہ, تو میں شاید آج نہ جانے کہاں ہوتا. اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ مجھے ایسے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا کہ جو نماز پڑھتے تھے. تو گھر میں نمازیں پڑھے تاکہ بچے بھی نمازیں بنے, نماز تو پڑھے اللہ کی رضا کے لیے, اس کا زمینی فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بھی نماز پڑھیں گے نمازی بنیں گے. اللہ اللہ کریں گھر میں تو بچے بھی اللہ اللہ کرنا سیکھیں گے, گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے, موسیقیاں میوزک گانے ٹیونز ڈانس گالی گلوچ مارا ماری لڑا لڑی اگر گھر میں ہوتے ہوں گے تو بچہ بھی مطلب شاید دو قدم آگے نکل جائے. اللہ کریم اچھی عادتیں اپنانے والا ماحول نصیب کرے.
میرے سننے کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرمائیے کہ بچوں کو جب کسی بری عادت کی برائی کے بارے میں تربیت دینی ہو تو صرف یہ کہہ دینے اس کے بیٹا یہ بری بات ہے یہ برا کام ہے تو شاید کم ذہن بنے. تو کیا حکمت عملی اپنائیں کہ وہ بری عادت کو بری سمجھنے پہ تیار ہو جائے بچہ؟
اتنا خود سمجھنا اپنی سمجھ میں آتا ہو نا سمجھانے والے کی مشکل ہے, سمجھانے والوں وہ ہر بات کو بری بات بولتے ہیں, یعنی کہ اچھی بات کو بھی بولتے ہیں بری بات ہے. جس میں ایک چٹکلا مجھے یاد رہی ہے, ایک بار ایک اس طرح سفر پہ تھے تو فون پہ اس کی بچی یا بچہ رو رہا تھا, تو بری بات ہے نہیں روتے, میں نے اس کا ذہن بری بات کہا یار باپ کی محبت ہے رونا تو اچھی بات ہے, تو اس کی سمجھ میں آ گیا. تو یوں بھی مطلب ہے کہ ہر بات کو بری بات ہے, یہ تکیہ کلام ہوتا ہے بری بات ہے نہیں یہ نہیں کرتے بری بات ہے, حالانکہ بعض اوقات وہ اچھی بات ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کسی مصلحت کی وجہ سے سید کو باپو کہنے سے منع کیا, تو سیدہ کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ آپ نے کچھ وضاحت نہیں کی تھی. جو سیدہ عورت ہو اس کو کیا کہا جائے, یعنی اسلامی بہن سید ہو تو اس کو کیا کہا جائے, اور سید صاحب جو اسلامی بھائی ہوں ان کو کیا کہا جائے؟ جواب ارشاد فرما دے.
اصل مشورہ یہ ہو تو باپو لفظ تو صحیح ہے جائز ہے, کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, ہمارے یہاں تو رائج بھی ہے, اب بھی رائج ہے, بڑے بڑے ذمہ دار بھی باپو ہی, میرے منہ سے باپو نکل جاتا ہے, میں بچتا ہوں. تو کیوں بچتا ہوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں کرنا ہے دنیا بھر میں کام اور مختلف زبان والوں میں کام کرنا ہے, تو دنیا میں لفظ باپو نہیں سمجھا جاتا. یہ اپنے باپو ہند سے آیا یہ لفظ, تو ہم لوگ بھی ہند سے ہمارے ماں باپ جو تھے ہجرت کر کے آئے تھے, تو اس طرح یہ باپو شاید میری زبان سے زیادہ چلا ہوگا شروع میں, پھر دعوت اسلامی میں پھیل گیا. پنجاب میں باپو نہیں ہے, اب ہے, نہیں تھا پہلے, نہیں تھا, اب دعوت اسلامی والے باپو بولتے ہیں. اور جو لوگ دعوت اسلامی کے ماحول سے دور دور ہوں گے پتہ نہیں ہو نا, وہ باپو میں تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ باپ کو بگاڑ کے باپو بولتے ہیں, ویسے بھی آج کل دادا کو دادو بولتے ہی نا, تو باپ کو باپو, یہ جس جس کو باپو بولتے ہیں اپنے سے چھوٹے کو بھی باپ بولتے ہیں دعوت عیسائی والے. تو یہ ایک چٹکلے کی صورت ہے, تو اس لیے ہم نے مشورہ کیا کہ ہم سید صاحب کہنا شروع کریں باپو کی جگہ, تو یہ زیادہ معزز لفظ بھی ہے اور عام طور پہ اس کو آدمی سمجھ جائے گا. اب اگر عرب دنیا میں چلے نا تو سید صاحب بھی نہیں ہے, عرب دنیا میں سید مانے جناب مسٹر یعنی حضرت, یہ مانوں میں آج کل لیتے ہیں, یعنی کہ عام آدمی جیسے کہ بھلے غیر سیدوں کا پتہ بھی ہے جو معزز ہے مذہبی آدمی ہے شیخ ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کو یا سیدی یہ بولتے ہیں نئے میرے سردار, تو سید کے لفظی معنی سردار کے بھی ہیں. تو وہاں عرب دنیا میں سید کو حبیب بولتے ہیں, ہمارے حبیب بولیں گے تو نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھیں گے حبیب اس کا نام ہے. شریف بھی بولتے ہیں حبیب بھی بولتے ہیں. یہ تو اب چلو عرب دنیا میں کام بڑھے گا تو وہاں بھی انشاءاللہ کر کے بنا لیں گے. فی الحال وہ سید صاحب انصب, باپو بولنے پر کوئی شرعی طور پر پابندی نہیں ہے, نہ کوئی ناجائز ہے نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ بولتے ہیں تو زبان باہستہ سے چڑھ جائے گا. سید صاحب کہنے سے شاید ان کو خوشی بھی زیادہ ہو سید صاحب. اچھا رہی سیدہ, تو یہ ان کو سیدہ کہا جائے. اب سیدہ صاحبہ میں نے تو نکال دیا, صاحب نے شاید یہ الفاظ بول نہیں پائیں گی. سیدہ صاحبہ تو سیدہ, چاہیں تو سیدہ صاحبہ بھی کہہ دیں, یہ صاحبہ کا صاحب ہو جائے گا. صاحب مذکر کے لیے ہمارے بولا جاتا ہے, نہیں مرد کے لیے بولا جاتا ہے. سیدانی بھی بنتا ہے اس کا, سیدانی صاحبہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں. تو سیدہ کہہ دیں تو بھی کافی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید کو پنجاب میں شاہ جی بولتے ہیں تو یہ بھی ناکافی ہے, اس لیے کہ وہ شاہ غیر سید کو بھی بولتے ہیں. انڈیا میں میرے نام کے ساتھ بھی شاہ لکھتے ہیں, اور بھی میں نے عام طور پر مذہبی لوگوں کو علماء کو یہ شاہ لکھتے ہیں, یہاں تک کہ ہندوؤں کے نام کے ساتھ بھی لفظ شاہ میں نے پڑھا ہے. تو یہ کومن ہے, لیکن اگر شاہ جی کہیں تب بھی گناہ نہیں ہے, کہ یہ پہچان ہو گئی ہے کسی حد تک کہ شاہ جی بولتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ سید کے لیے لفظ شاہ جو ہے نا, یہ اس کے بجائے سید صاحب, سید صاحب یہ زیادہ واضح ہے. دیکھو شاہ جی کہنے کا منع نہیں کیا میں نے, میں نے یہ کہا کہ کہا جاتا ہے لیکن شاہ میں بھی وسعت ہے تھوڑی دوسرے لوگوں کے یہاں بھی استعمال. ہمارے یہاں بھی بعض علماء مشہور ہیں, علامہ شاہ احمد نورانی مشہور ہیں, سید نہیں ہے لیکن شاہ احمد نورانی, شاہ نہیں کہیں گے تو کوئی پہچانے گا نہیں, رحمت اللہ علیہ. تو یہ صدیقی ہیں, حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی ہیں, سید نہیں ہیں, لیکن شاہ ان کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے نا, اور بالکل یعنی کہ مشہور ہے. لیکن سیدوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, علامہ سید شاہ تورہ الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, تو یہ سید بھی ہیں, تو ان کے یہاں بھی شاہ. تو یہاں شاہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ سید صاحب ہمارے یہاں صرف سادات کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہ انصب بہتر, انصب معنی مناسب, زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر ایک میسج ہے کہ آج کل ایک بات گردش کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں بال نکل رہے ہیں, اور ہر پیج چیک کرو 22 یا 23 سپارے میں ملے گا. تو وہ جنہوں نے لکھا ہے کہا کہ میں نے بھی قرآن پاک چیک کیا تو میرے گھر میں تو نہیں نکلا, مگر میرے رشتہ داروں کے گھروں میں قرآن پاک سے بال نکلے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یا داڑھی کے بال ہیں, اور اس میں کرونا وائرس کا علاج ہے, پانی میں ڈال کر پیو. تو اس کی کیا حقیقت ہے, یہ جواب چاہ رہے ہیں.
ان کو بےچاروں کو سوچنا نہیں پڑا, افواہ بازوں کو. ورنہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو تلاوت زیادہ کرتا ہے نا قرآن کھول کر, تو اس کے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں بال مبارک نکلتا ہے. تو اللہ کے بندو, جو تلاوت زیادہ کرے گا یا تلاوت کرے تو بال تو جڑتے ہیں, آج کل صابن میں کاسٹک ہوتا ہے زیادہ تر, اس سے بھی پھر غذائیں ناقص, تو بال کمزور ہو گئے ہمارے, تو بال تو جڑتے رہتے ہیں. تو یہ بندے کا بال ہوتا ہے, اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک نہ کہا جائے. اس نے منہ مسائل منہ مبارک کا تو نہیں بولا, اچھا یہی ہے. ہاں تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک اور منہ مبارک نہیں ہے, اس کو منہ مبارک قرار دینا جائز بھی نہیں ہے. ایسے تھوڑی کوئی قرآن کریم میں نکلے تو اپنا گرا ہوا بال ہے, آپ کا بال مبارک ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک اور بال مبارک نہیں ہے بھائی. تو اس کو بالکل آپ, یہ بال ہے تو جو بھی جسم سے جدا ہوتی ہے چیز اس کو دفن کرنا چاہیے. تو اگر یہ کر لیں یا کہیں سائڈ میں بھی رکھ دیں تو مطلب اس کو بال مبارک کی طرح احترام نہیں کریں گے، نہ اس میں کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے، کہیں اس میں جراثیم چپکے ہوئے ہوں گے اور آپ علاج کرو گے تو خود آپ کے اندر آنا جائیں گے. ویسے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، اس کا تعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نہیں ہے، یہ افواہ آج کی نہیں ہے، یہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں کہہ سکتا ہوں، تب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ بال مبارک نکل رہے ہیں. تو اب یہ کسی کاریگر نے کرونا وائرس کا علاج اس میں جوڑ دیا، کرونا وائرس بھی ایک چٹکلا بن گیا ہے، مذاق بن گیا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے مقامات پر مذاق بنا ہوا ہے. کبھی کچھ تو آج کچھ فیصلہ ہے تو کل کچھ فیصلہ ہے، تو یوں سب ہو رہا ہے حساب کتاب، سب ڈرے ہوئے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرتے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرتے ہیں. اللہ کریم ہم کو اپنا خوف عطا کرے اور کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے بھی بچائے، یہ بھی ظاہر ہے کہ مصیبت تو ہے، اللہ ہم کو اس سے بھی حفاظت کرے، سارے عاشقان رسول کی اس مصیبت سے حفاظت فرمائے، اور جن مسلمانوں کو اگر یہ ہے تو اللہ کرے کہ وہ شفا یاب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے سنا ہے کہ بالوں کے جورے میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی، جواب ارشاد فرما دیجئے.
بالوں کے جوا، اچھا وہ امبوڑا، میمنی میں امبوڑا بولتے، جوڑا اردو میں جوڑا، ہاں جوڑے میں نماز تو ہو جاتی ہے عورتوں کی، مردوں کی بھی ہو جاتی ہے. اگر مرد جوڑا باندھے گا نا تو یہ عورتوں کی نقالی کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور نماز مکرہ تحریم میں ہوگی، مگر فرض ادا ہو جائے گا، حدیث شریف میں بھی منع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معاذ سوال پوچھ رہے ہیں فیس بک پیج پر کہ اگر کوئی بچہ پہلے نہ پڑھتا اور اب پڑھنا شروع کر دے تو اس کو مذاق میں یہ کہنا کہ بھائی یہ تو قیامت کی نشانی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟
کیا پڑھنا شروع کر دے؟
پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا.
اچھا کوئی بھی تعلیم، مطلب
جی جی،
بس آپ سوال میں شامل ہیں نا کہ مذاق میں کہہ دے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے. پہلے تو بچے زیادہ پڑھتے تھے، پہلے تو بچوں کو سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی، اب بچوں کے ابو کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوگی، امی کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوگی، اللہ ماشاء اللہ. اس سے ذرا پہلے قبر کے سوال جواب یاد کرائے جاتے تھے بچوں کو، اب تو پتہ ہی نہیں ہے، دادا کو بھی نہیں پتا بچے کے، نہ نانا کو پتا ہے کیا سوالات ہوں گے قبر میں. یہ جنرل بات کرتا ہوں، جن کو ہے ان کو ہے، تو اس لیے اس کو قیامت کی نشانی کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا قیامت کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں؟
جی نہیں، نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مرد آئی برو اور داڑھی کے بال نہیں کاٹ سکتا، عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟
داڑھی اگر عورت کے نکل آئے تو مستحب یہ کہ وہ صاف کر دے، مرد نہیں کرے گا. آئی برو بنانا یہ مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے،
بال ناجائز. بڑے ہوں تو پھر اس کو نارمل حد تک کاٹ سکتے ہیں،
اگر اتنے بڑھ گئے کہ وہ بد نما لگتے ہیں تو اتنا حصہ مطلب کاٹ دے، یہ نہیں پورا مونڈ کے وہ اس میں وہ مسالہ بھر دے، سرما بھرتے نا کاجل وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی بھائی کو پیسے ادھارے دیے ہو ایک سال سے، تو زکات جس بھائی نے پیسے لیے ہوئے اس میں دینی ہے یا جس بھائی کے تھے اس میں دینی ہے؟
جو پیسوں کا مالک ہے وہی زکات ادا کرے گا، تو جس کے پیسے ہیں ملکیت اسی کی ہے، لیکن اس میں اتنی رخصت ہے کہ زکات تو فرض ہو رہی ہے، لیکن جو اس کے پاس مال و اسباب موجود ہیں قابل زکات جو چیزیں ہیں، اس کی تو زکات فوری واجب ہوتی رہے گی، نکالنا فوری واجب ہے. لیکن جو پیسے کسی اور کے پاس ہیں، اب نصاب کا خمس پانچواں حصہ، اس کی مقدار جب وصول ہو جائے گی تو اس پر زکات نکالنا شروع کر دے گا. مثال کے طور پر کہ اگر نصاب کا خمس 15,000 بنتا ہے، اب اتنی رقم آ گئی تو اب یہ ہے کہ اس رقم پر جو زکات ہے وہ اس کی بھی نکالے گا، 2 سال 3 سال 4 سال تک اس کے پاس ہے، فوری نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنے سالوں کے بعد آئے گی اتنے سالوں کی زکات یہ نکالے گا، تو آسانی اس میں ہوتی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نکالتا رہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنے والی منگل مغرب پڑتے ہی 15 رجب المرجب کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ہے 15 رجب المرجب، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان محفل نعت بھی ہوتی ہے اور امیل سنت کی بھی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کیا کیا
جلوہ گری کیا ہوتا ہے؟
اچھا آپ،
میں تو رجب المرجب میں سوچ رہا ہوں، آپ تو رجب شریف کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مرجب کیا ہوتا ہے؟ عوام کنفیوز، جلوہ گری، واٹ از جلوہ گری؟ پھول جھڑی کا نام تو پتا ہوتا ہوگا،
آپ آئیں گے نا تو کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اچھا اچھا، یہ ہوتا تھا جو اسے کہا تھا،
اس کو لانا ہے نا، اس لیے
بابا بیان بھی فرمائیں گے آپ،
الفاظ میں بھی سادگی ہونی چاہیے، سمجھ میں ہی آتا ہے
ماشاء اللہ، بیان بھی فرمائیں گے آپ
انشاءاللہ۔
سبحان اللہ،
بیان فرماؤں گا، بیان کروں گا انشاءاللہ۔
اور کیا کیا ہوگا؟
وہ ہوگا جس میں نفس بڑا راغب ہے۔
کیا بات ہے آپ کی،
بڑی کامیاب ہوتا ہے یہ اپنا، وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شریف میں ایک تو انشاءاللہ جلوس بھی ہوگا، جلوس امام جعفر صادق، اور دوسرے بس وہ ہوگا جس میں نفس کو بڑی رغبت ہے، اور یہ اس میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ گئے ہوں گے۔
اس کے جب مناظر دکھائے جاتے ہیں نا،
نہیں یہ ہاں بھائی، کون کون سمجھا کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھ رہے کچھ یاد ہو یا نہ ہو، یہ یاد ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کا جہاں عرس ہوگا وہاں کھیر پوری کنڈے کی نیاز انشاءاللہ۔ چلو یہ بھی ہوگی انشاءاللہ، تو جلدی جلدی آ جائیے گا، عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں 8:30 بجے ادا کی جاتی ہے، تو اس میں آپ آ جائیے گا انشاءاللہ، نعت محفل نعت ہوگی، بیان بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور انشاءاللہ الرحمن کنڈے کی نیاز بھی ہوگی
ماشاءاللہ۔ یہ عشاء کی 9 بجے سمجھیں گے سلسلہ شروع ہو جائے گا،
بالکل انشاءاللہ،
ہاں
تلاوت نعت شریف وغیرہ یہ 9 بجے
شروع ہو جائے گا،
انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ اسی دوران جلوس مبارک کی بھی ہم زیارت کریں گے
انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی سید صاحب کی اصلاح کرنی ہو تو ہمیں کیا نکات پیش نظر رکھنے چاہیے جس سے ان کے بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جس طرح مطلب ایک احسن طریقے پر، احسن معنی عمدہ، اچھے طریقے پر، ہر مسلمان کو اچھے طریقے پر ہی سمجھانا چاہیے، اگر ہم رفل کہیں گے تو نہیں سمجھیں گے، اگر کسی کو یوں ہے سید ہو کر آپ یہ کرتے ہیں تو وہ ان کو برا لگے گا، دوبارہ ان کو جو ایک محبت والا انداز ہوتا ہے موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، یا تو ایسا ہے نا کہ کسی عالم کا بیٹا ہے تو اس کو سمجھائیں گے، تم عالم کے بیٹے ہو کر یہ کرتے ہو، فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہو کر یہ کرتے ہو، فلاں کی صحبت میں رہ کر تمہاری یہ حالت ہے، تو اس سے کیا اس ضد پیدا ہوگی یا وہ اس کو ایزا ہوگی، تم نگران کے بیٹے ہو کر ماڈرن ہو، تمہارا باپ تو کابینہ کی مجلس کا نگران ہے اور تمہاری حالت یہ کہ تم اجتماع میں نہیں آتے ہو، درس نہیں دیتے ہو، تو اس طرح سمجھائیں گے نا، کسی مفتی کے بیٹے کو، کسی پیر کے بیٹے کو، کسی نگران کے، کسی بھی ذمہ دار بڑی سطح کا یا چھوٹی سطح کا، تو سمجھائیں گے نا تو وہ اس کو تھوڑا کم سمجھ میں آئے گا، پھر آپ سے کترائے گا، گلی بدلے گا، آپ کو آتا دیکھ کر سیٹ نہیں ہو، مشکل ہے. تو پیار محبت سے سمجھانا، بس یہ کہ حکمت عملی. کبھی کسی کو کہہ دیا کہ یار آپ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب دیکھو کیسا ایسے خوش ہوں گے، اپنے والد کی دعائیں لو یار. انہیں موقع کی مناسبت سے مطلب، لیکن طنز کر رہا کہ تم اس کا تمہارا باپ یہ اور تم یہ ہو تو وہ جمے گا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چہرے کے ناظرین، ماہ نامہ فیضان مدینہ، الحمدللہ ماہ رجب المرجب اور رجب شریف کا یہ ماہ نامہ فیضان مدینہ یہ جاری ہو چکا ہے، اور اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. امیر اہل سنت نے بارہا اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا کہ اس ماہ نامہ فیضان مدینہ کو ہم اپنے گھروں پر اپنے دفاتر میں منگوائیں. ہر مہینے جب یہ ہمارے آفس میں ہمارے گھر پر پہنچے گا تو ظاہر علم کا خزانہ ہے، جو جو بھی اس کو پڑھیں گے یقیناً بہت سارا علم حاصل ہوگا. تو 800 روپے میں بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ ماہ نامہ فیضان مدینہ ایئرلی بکنگ اس کی، اور 1100 روپیز 1100 روپے میں یہ کلر جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ ماہ نامہ فیضان مدینہ آپ کی جو ایڈریسز ہیں اس پر پہنچانے کی ترکیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دادا جا میرا والد صاحب ہے جو میرا بڑا دادا تھا اس دنیا سے چلے گئے رخصت گئے، جو ان کے نام پہ ہم کھانا پینا دیتے ہیں، غریبوں کو کپ چپڑے دیتے ہیں، اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ پوچھنا تھا.
ماشاءاللہ ان کو ثواب ملتا ہے اس کا، جو ہم کھانا کھلاتے ہیں اور کپڑے کسی غریب کو دیں ہم، یا اگر مالدار کو بھی دیں تو ان کو ملتا ہے. فرض نمازوں کا، فرض روزوں کا، ہر نیکی کا عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں، اور ہم جن جن کا نام لیں گے ان کو ملے گا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاتحہ اور عیسیٰ علیہ ثواب کا طریقہ، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کی، چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوگا. اس کے 26 پیج ہے، 26 پیج.
مصر کائرو سے الحمدللہ بھی ہمیں میسج آیا کہ وہاں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی اور دیگر اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں براہ راست وہاں بھی شامل ہیں، اور الحمدللہ وہاں بھی اسلام جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں
ماشاءاللہ.
اور ہر ہفتے دیکھتے رہیں وہاں کے اسلامی بھائی بھی، نظام ایسا بنا دیں کہ اسلامی بھائی ہر ہفتے وہاں جمع ہوا کریں، اور جیسے آج جمع ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، بلکہ 15 رجب شریف کو جو سلسلہ ہوگا اس میں بھی ماشاءاللہ اسلام بھائی شریک ہو تو یوں ترکیب بن جائے گی، تو ہمارے وہاں مصر کے اسلام بھائی بھی انشاءاللہ شرکت کیا کریں گے.
ماشاءاللہ 4-5 منٹ کا صوتی پیغام میں نے بھیجا ان کو.
جی جی بابا،
اس میں کچھ مدنی کام کرنے کی ترغیب وغیرہ عرض کی ہے، اللہ کرے حاجی عبدالحبیب وہاں کچھ ایک نافذ کر کے آئے. اصل وہ ہے نا، کسی کو مالی مدد کر دینا اچھا کام ہے، مگر اس کو روزگار پہ چڑھا دینا نا یہ اچھا تر ہے، بہتر گڈ بیٹر ویسٹ ہے، یہ بیسٹ ہے اگلا روزی بھر ہی چڑھ جائے، ہم تھوڑا بہت دیں گے وہ کھا کر پھر ہاتھ بڑھا دے گا آگے، تو جا کر کام کی داغ ویل ڈال دیں اگر نہیں ہے تو. ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جائے اور اسی طرح مل جل کر مدنی مذاکرے میں حاضری، چھوٹی بڑی راتیں جو ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ مل جل کر ماشاءاللہ ایک سے ایک وہاں ہے باصلاحیت اسلامی بھائی، مختلف ملکوں کے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جامعہ اظہر میں پڑھتے ہیں، اظہر یونیورسٹی میں جا کے پڑھنے والے جو فارغ ہوتے ہیں، اظہری آپ نے سنا ہوگا، زا سے اظہری، زا سے نہیں زا سے اظہری یہ کہلاتے ہیں، یہ ایک ڈگری ہے جو اہل علم میں مشہور ہے یہ ڈگری، اور ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اظہری کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی یا عمرے پر جانا چاہے تو وہ قرضے کی رقم ادھار لے کر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟
قرضہ اگر دینے کی نیت ہے اور ادا بھی کر دے گا تو قرضہ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض دیوانے جو ہوتے ہیں نا، یہ جوش میں آ کر قرضہ لے لیتے ہیں پھر منہ چھپاتے ہیں، تو اس طرح قرضہ نہ لیا جائے. ہم تو چل مدینہ کا قافلہ بناتے ہیں نا، تو اس میں ہمارے مدنی پھولوں میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہوتا ہے، یہ قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے کہ کل جا کر تم نے قرضہ تو جذبات میں آ کے لے لو گے، کوئی مدینے کے نام پر دے دے گا پھر وہ مجھے بھی برا بھلا کہے گا کہ چل مدینہ کا اس کو وہ دیا جذبہ شوق اور یہ اتنے اتنے لاکھ لے کے منہ چھپاتا ہے، بھرے گا کہاں سے یار؟ غریب آدمی جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے 25 ہزار ہے، وہ کھائے گا پہنے گا بچوں کو کھلائے پلائے گا ماں باپ کی خدمت کرے گا یا 7 لاکھ روپے بھرے گا؟ آج کل تو وہ سوا 5-5 لاکھ تو اس کا ہے ریگولر اسکیم میں، 4.5 لاکھ اور اس میں 7 لاکھ بھی ہے، اس میں مختلف پیکیجز ہوتے ہیں پھر پرائیویٹ میں، تو وہ کہاں سے بھرے گا اتنے؟ پھر ہر سال کچھ نہ کچھ رقم میں اضافہ ہی میں دیکھ رہا ہوں، پہلے تو چند سو میں ہو جاتا تھا، سفینہ جاتا تھا وہ اسٹیمر، چند سو یا چند ہزار میں ہو جاتا تھا، چند سو میں ہو جاتا تھا، چند سو مانے چند مانے کچھ سو، 4-5-7 سو میں اسٹیمر،
ہزار کے اندر اندر،
پھر ہاں پھر وہ 1000-2000 یہ بڑھتے گئے، اب تو سفینہ ہمارے یہاں اسٹیمر تو سسٹم ہے ہی نہیں نا حج کے لیے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، اور ملکوں میں ہوگا شپ تو جاتے ہوں گے، ہمارے یہاں نہیں ہے پاکستان میں. میں جن دنوں گیا ان دنوں بھی شاید وہ یہ آخری سانس لے رہے تھے سفینے، کہ یعنی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی بند ہو گیا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے.
93 میں کوشش کی تھی یا 92 میں جی سفینے کے لیے، تو پھر ویزا نہیں ملا تھا، ترکیب نہیں بن سکی.
اچھا تو میں کس سن میں گیا تھا؟
91 میں.
91 میں گیا تھا سفینے میں.
جی
سفینے میں بھی نہیں سمجھتا شپ، پانی کا جہاز جو ہوتا ہے نا، باہری جہاز بھی بولتے ہیں، پانی میں جو کشتی چلتی ہے بڑی کشتی،
آج کل اس کو بڑے شپ کو جس میں پیسنجر اور بڑی یہ جاتے ہیں کروز کہتے ہیں.
کروز
تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اسلامی بھائیوں سے کہ ابھی بھی حج کا اور عمرے کا موسم باہر ہے الحمدللہ. میری درخواست ہے کہ جذبات میں آ کر قرض مت لیں. مجھے پتا ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کے قرضے برسوں تک اترتے نہیں ہیں. اچھا یہ جوش میں آ کر قرض لے لیتے ہیں، میرے سننے توجہ بھی دلائی ابھی کہ پھر کیسے تک وہ پھر گھر کا خرچہ چلا نہیں پاتے، اور پھر اس کی وجہ سے جو گھر میں مسائل ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور پھر جو تنگ دستی کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں، پھر آزمائش ہی آزمائش ہے. زیادہ درخواست یہی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیے گا کہ پھر آپ دے نہیں سکیں گے. اچھا بے روزگاری ہے، آپ بولو گے میں سیلری سے کٹوا کر دوں گا، تو سیلری سے بھی کب کٹوائیں گے؟ جب خدا نہ خطرہ نوکری چلی جائے گی تو پھر سیلری سے کہاں کٹوائیں گے آپ؟ کیونکہ جاب کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بڑے حالات عجیب و غریب ہیں. یہی میری درخواست ہے.
سلگتا مسئلہ آپ نے اٹھایا، 20 نکلے گی تو دے دوں گا
جی،
میرے پیسے وہاں پھنسے ہوئے ہیں
جی.
وہ آ جائیں گے تو دے دوں گا. پھنسا ہوا کبھی نکلتا ہے یار؟ بڑا مشکل سے نکلتا ہے. تو اس طرح یہ قرضہ لیتے ہیں، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں لیتے، یہ انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں، کہیں پیسے لگانے کے لیے لیتے ہیں بعض لوگ. اور پھر یہ کہ وہاں یا تو وہ پیسے کھا کے کھا لیتا ہے جس کو یہ دیتے ہیں کام کے لیے، بھاگ جاتا ہے یا بول دیتا ہے یار نقصان ہو گیا. واقعی واقعوں کا نقصان ہو بھی جاتا ہے، دیوالیاں نکل جاتا ہے. تو اس لیے چادر جتنی ہو نا اتنی بندہ پاؤں پھیلائے، ایک سے ایک آپ کو قرض دار ملیں گے جو اسی طرح یہ نادم بھی ہوں گے کہ یار ہم لالچ میں پڑ گئے، اگر کوئی ان کو کری دے تو یہ پتا چلے گا کہ لالچ میں. اچھا بات وہ بعض کیا کرتے ہیں، وہ بیسیاں جمع کرتے ہیں
جی،
یہ بھی بعض ہوگا جی، یہ مذہبی حلیے کے ہوتے ہیں، اچھے اچھے ٹائٹل والے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں اس میں. اچھا کیا کرتے ہیں، بیسیاں جمع کرتے ہیں، پھر وہ کبھی شادی میں استعمال کر لیا تو کبھی عمرے میں استعمال کر لیا کہ یار وہ یوں آ جائے گا یوں آ جائے گا یوں آ جائے گا. اور پھر جو یہ بدنام ہوتے ہیں جو ان کی نیندیں اڑتی ہوں گی جو ٹینشن آتا ہوگا کہ وہ جس نے دیا وہ تو اپنا حصہ مانگے گا نا, وہ تو اپنا حق مانگے گا, ظاہر ہے اس کو روک بھی نہیں سکتے. تو اس طرح مطلب یہ پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح بات یہ کہ قرضہ دینے میں بھی اور لینے میں بھی دونوں میں 112 مرتبہ غور کرنا چاہیے. دے دیا تو چلو پیسے آپ کے گئے, لے لیا نا تو پھر آپ کی نیند بھی گئی ساتھ میں, صحت بھی گئی کہ آپ بھریں کیسے. اور بعض اوقات یہ ایسے ایسے دیکھیں کہ بولے ہم کو یار مار دیں گے, خطرہ ہے, ڈھونڈتے جب میرے پاس ہے ہی نہیں وکاس ہے نا. تو یہ ایسے مسئلے. اچھا اس میں بعض اوقات بےچارے شادیاں مشکل کر دی اس معاشرے نے, تو شادیوں کے لیے بیٹی کی شادی کرنی ہے اب وہ قرضہ لے لیتے ہیں, اب وہ بھرے کہاں سے. پھر بھلے نا سگا بھائی بھی ہو نا یار وہ گلے پڑ جاتا کہ میرے پیسے نکال, بھائی بھی آج کل نہیں چھوڑتا. تو بھلے عزیزوں سے لیا رشتہ داروں سے لیا لیکن قرض قرض ہے. تو اس لیے بڑا خوش نصیب شخص ہے, وہ پرسکون آدمی ہے کہ جس پر کسی کا قرض نہیں ہے.
کیا بات ہے,
حقیقت میں قرض نیند کشا گولی ہے سمجھو. جس کو نیند نہیں چاہیے نا اس کے اوپر قرضہ آ جائے نا نیند اڑ جائے گی, ٹینشن ٹینشن ٹینشن. اگلا دھمکیا دے گا, چار آدمیوں میں بات کرے گا کہ یار میرے پیسے کھا گیا ہے. حالانکہ یہ غلط کر رہا ہے, یعنی کسی نے قرضہ نہیں دیا, چاہے وہ 50 سالوں کا قرضہ نہیں دے رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آئیں گے تو دے دوں گا. اس کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ میرے پیسے کھا گیا ہے, میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہے, یہ تومت ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھے گا, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارے یہاں عام ہے کہ تھوڑا تاخیر ہوگی یار میرے پیسے کھا گیا ہے, نہ جانے کتنوں کے کھا کے بیٹھا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے, یہ تومت ہے, آخرت میں مہنگا پڑ جائے گا یہ بولنا. جب اس کی نیت صاف ہے دینے کی اللہ اسباب کر دے گا, دے دے گا وہ. ہاں کوئی بولے نا جا وصول کر لے, نہیں دیتا, چل کھا گیا جا کیا کر لے گا. اور اگر یہ بھی سیریسلی کہہ رہا ہے اور واقعی نہیں دے رہا تو یہ واقعی کھا گیا, ورنہ یہ کہ بعض وجہ کہ جذبات میں آ کر یہ بندہ کہہ دیتا ہوگا کہ جا چل کھا گیا کر لے, بولتا ہوں کہ دے دوں گا مانتا نہیں ہے. تو یہ پھر اس نے اپنے اس جو بات تھی اس کا رد تردید کر دی. تو اس کو بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کھا گیا, کہ غصے میں کہا اور دینے کی بات تو کر ہی رہے کہ بےچارا دے گا, اب پھنسا ہوا ہے میں اس کو ناک میں دم کر رہا ہوں تنگ کر رہا ہوں. تو یہ بول دیا اس نے جذبات میں کہ جا کھا گیا کر لے وصول, بلا تیرے روادار کو. اس طرح لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے. تو بہرحال ایک قرض دار کو مہلت دینا یہ بھی کار ثواب ہے, لیکن یہ کہ قرض لینا جو ہے نا یہ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے.
امیر سنت نے انویسٹر اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو بات کی ہے, اس پر کچھ عرض کرتا چلوں کہ جن یہ میں سب کا نہیں کہتا مگر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی آپ کسی کو 10 لاکھ روپے اگر اپنی انویسٹمنٹ کے طور پہ دیتے ہیں تو وہ جیسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اتنا اتنا کاروبار کروں گا اور آپ کو اتنے روپے دے دوں گا. تو ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ وہ آپ کے اسی 10 لاکھ میں سے آپ کو ہر مہینے پابندی کے ساتھ 30,000 روپے آپ کو پہنچا رہے ہوں گے, 30,000, 35,000, 32,000 پہنچا رہے ہوں گے آپ کو, 4 مہینے تک آپ کو ملے, ابھی 1,00,000 روپے بھی آپ کے پورے نہیں ہوئے. اور آپ نے 4 آدمی سے بات کر لی, یار میں نے جس کو پیسے دیے نا یار کیا آدمی ہے, ایسا ٹائم پر یار یہ میرے کو نفع پہنچاتا ہے, ایسا ٹائم. اور اس کو آپ لالچ دلا رہے ہیں, وہ بولے یار میرے بھی لگا دے یار, اس کے بھی 10 لاکھ لگے, اس کو بھی یہ پہنچائے گا, اس کو بھی پہنچائے گا مہینے کے. اس نے اپنے 4 دوستوں کو اور بولنا ہے, رشتے داروں کو بولنا ہے یار کیا آدمی ملا ہے, وہ ایسا آدمی ملا. آپ کو ڈھونڈا دے کبھی زندگی میں نہیں پتا چلا کہ ایسے ڈیٹ پر بلکہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیتا, بھائی اتنا عجیب آدمی ہے. 60-70 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے اور اس کے پاس آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں وہ کرتا کیا تھا, وہ آپ ہی کے 10 لاکھ میں سے 35,000 روپے نکال کر آپ کو دے رہا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرے کو 35,000 اسی کے پیسے نکال کر دے رہا تھا, اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بولے گا کہ سارے پیسے ڈوب گئے, لوس ہو گیا, یہ ہو گیا, یا پھر یہ رفو چکر ہو گیا, اور یوں کروڑوں روپے جمع کر کے یہ چلے جاتے ہیں. اور آپ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں گارنٹی بھی لے لیتے, میں ہوں نا, ارے وہ کچھ ہو تو میں بیٹھا ہوا ہوں یار, کپڑے بیچ کے پیسے دوں گا, بعد میں بولے تیرے کپڑے کے پیسے کتنے. تو یہ ایسا کبھی مطلب بہت عجیب حالات ہیں مارکیٹ کے, بازاروں کے. तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर तो बहुत रिस्क होता है। अपनी बच्ची कुची मतलब लोग बाहर से बैरों ने मुझसे कमा कर आते ना, बेचारे कंगाल हो जाते हैं, लोग खा जाते हैं पैसे यार। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए।
इस वक्त कई आपकी बातों पर शर्मिंदगी के साथ मुस्कुरा रहे होंगे या सोच में पड़े होंगे, सही तो कहता है मैं तो मुंडा चुका हूँ अब क्या करूँ। कई बेचारे मुंडा चुके होंगे, एक तादाद है जो बेचारे फंस जाते हैं लालच में आके, या सामने वाले की चिकनी चुपड़ी बातों में बेचारे वो आ जाते हैं।
वो सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को दे रहा है हर महीने दे रहा है, अरे मांगता नहीं हूँ, घर पहुंचा देता है आदमी को बेचकर। पहली बार मिला ऐसा आदमी, वो यूं कर 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 करके कि ये 40-50 लोगों के इन्वेस्टमेंट लगवा देते हैं, इनको एक रुपया भी, ये हमदर्दी कर रहे हैं और वो ले रहा है ले रहा है। अच्छा वो भी ऐसा यार भाई बात सुनो, ऐसा नहीं करो भाई यार मैं फंस जाऊंगा, इतना बोझ मत डालो मेरे पर। वो ऐसा स्याणा बनकर शरीफ बनकर मना भी करता रहेगा लेता भी रहेगा, मना भी करता है लेता रहेगा। इतने मार्केट में ये केसेस बन जाते हैं, मेरा ख्याल है हजरत के पास तो बहुत मसाला ऐसे मसाइल आते होंगे मुफ्ती साहब के पास।
यानी एक तो ये होता ना कि एक आदमी कोई एक इक्का दुक्का आदमी जो है वो चीटिंग कर गया, अब तो इतनी मुनज्जम अंदाज में चीटिंग होती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि मैंने इतना वाज़े एतमाद किया और इतनी यकीन दहानियां की। अब पिछले 6 महीने पहले ही एक वाकया कराची में हुआ है, मुल्क के और इलाकों में भी हुआ कि जी कोई नई मोटरसाइकिल कंपनी आ रही है तो सस्ती बाइक दे रही है, 25,000 रुपये जमा करवाएं और एक बाइक मिल जाएगी और 1,00,000 रुपये में 4 बाइकें। अच्छा स्कीम ये थी कि जनाब 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीने बाद ये बाइकें मिल जाएंगी। बाइकें भी आ जाती खड़ी होती, उनसे अब कहा जाता है कि जनाब ये बाइक खड़ी है, चाहे तो आप अपनी बाइक ले जाएं, चाहे तो एक 30,000 रुपये का गाहक भी खड़ा है तो हम उसको ये बाइक बेच देते हैं। अब वो सोचता है कि मैंने तो इन्वेस्ट के लिए लगाए थे, मैं ले जाकर क्या करूंगा, 1,00,000 रुपये पे 20,000 रुपये बच रहे हैं। हालांकि ताजिर लोग जानते हैं कि 1,00,000 रुपये पे 20,000 रुपये जो शख्स देने का दावा करे वो सीधा सीधा फ्रॉडी होता है। अब जनाब वो जो आप अजीसा फरमा रहे थे कि जनाब एक के बाद दूसरा रिश्तेदार उसने इंटर किया और दोस्त इंटर किया और जनाब पता ये चला कि किसी के 70 लाख, किसी के 80 लाख, किसी के 90 लाख और यूं वो सारी कंपनियां फ्रॉड करके भाग चुकी हैं। यही अब चीज जो है वो घुमाई जा रही है LCDs में, जो कराची से मुख्तलिफ जो लोग सवाल कर रहे हैं कि जी हम LCD का काम कर रहे हैं, यूं हम करते हैं यूं करते हैं, आप इतने पैसे रख दें। अच्छा यही चीज जो है कुछ लोग प्लाटों पर भी घुमा रहे हैं, प्लाट है नहीं वहां पर, कहा कि जी है हमारे पास जमीन है, आप चाहे तो नाम कर लें चाहे तो घुमा लें। अब जनाब लोग इस तरह फंसते हैं और फिर जो है वो अपनी जमा पूंजी जो है उससे हाथ धो बैठते हैं।
सब अभी तो सीजन है उम्रे का और हर नहीं अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ्रॉडी भी हैं।
हज का और उम्रे
हज और उम्रे के नाम पर ये कारवान के झूठे लोग हैं, मैं उन झूठों को कह रहा हूँ जो सच्चे में, उनको नहीं कह रहा जो कर रहे होते हैं, इस नाम पर ये पैसे ले लेते हैं और ना हज ना उम्रा पैसे खा जाते हैं।
अभी 2-4 दिन पहले एक साहब ने सवाल किया है कि जी एक मुझे ऑफर आई है कि अभी अगर पैसे जमा करवा दें तो आपको 5 लाख का पैकेज और पैकेज जब अनाउंस होगा तो 6 लाख का मिलेगा। अब लालच 1 लाख का फर्क है, तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप लाइसेंस देखें उस बंदे के पास लाइसेंस है या नहीं, लाइसेंस नंबर क्या है, वजारत की वेबसाइट पर जाएं और ये देखें कि इस कंपनी का वहां इंदराज है या नहीं है। पता चला कि आपने एक ऐसे आदमी को जो पैसे दे दिए उसके पास तो कोटा ही नहीं है, तो उसने भागना ही भागना है। तो न्यू मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं इनके पास कोटा नहीं होता और वो पैसे इकट्ठे करके भाग जाते हैं। अच्छा बाज नहीं भागते, वो दूसरे के कोटे पर लेकर जाते हैं, तो यूं एक अलामत होती है पहचानने की, भाई आप ये चीजें देखें।
कौन अमीर सुन्नत को तो मालूम में था कि जाने वालों में एक तादाद बूढ़े देहात के रहने वालों की होती है और ऐसों की होती है जिनको बिचारों को ना लिखना पढ़ना कुछ भी इनको बिचारों को नहीं आता, बस इनको जाना होता मैंने मदीने जाना है, मैंने हज करना है और चलने फिरने जैसे भी बिचारे नहीं होते। अब ये कहाँ से तेकी के करेंगे ना कौन करेगा समझ नहीं आती, लेकिन ये फ्रॉड करने वाले लोग मक्के मदीने के नाम पर भी लूट लेते हैं यार, मतलब यूं पैसे खींच लेते हैं कि हम बेच देंगे, समझ नहीं इन विचारों को कैसे बचाया जाए।
ये तो हकीकत है, इनको समझ तो कुछ भी नहीं पड़ती। ये अबू जहल के मकान पर वहां हम्माम बना हुआ है इस्तिंजा खाना, तो अब वहां की तो हरम शरीफ के बाहर है, वो मस्जिद हरम शरीफ के बाहर जबल अभी कुबैस के करीब, तो वो थोड़ा यूं टिप टाप की उसकी दीवार, तो एक बुजुर्ग थे वही बूढ़े जो बोलते उसके तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते। तो ये समझे होंगे ये काबा इतना खूबसूरत है, بیچارے. تو خیر ہم نے اس کو توڑوا دی نماز کی, یہ کعبہ نہیں ہے بھائی, قبلہ اس طرف ہے. تو یہ اب یہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو. اللہ رحم کرے اس. تو ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا تو اس احرام میں پبلک ہے, وہاں وہ کرونا وائرس نے ہوپ وائرس پھیلا رکھا ہے کہ بھائی طواف نہیں کرنا ہے. تو ایک پولیس والا کہہ رہا تھا احرام کھول دو, پتہ نہیں ایک مہینے کے بعد بھی طواف ہو کب ہو کچھ پتہ نہیں ہے, احرام کھولو. وہ اردو میں پاکستانی جو تھا کوئی, وہ بےچارا اس کی ترجمہ نہیں کر رہا تھا. خدا کی پناہ یار, اتنی آسانی سے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے, خوف آئے 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 خدا کا یار. اسی میں ایک سمجھدار آدمی تھا, وہ اس کو پوچھا گیا, وہ کوئی پتہ نہیں مذہبی آدمی ہوگا, تو اس نے کہا میرے کو نہیں معلوم, اس کو پوچھو. تو وہ پولیس والے نے فتوا جھاڑ دیا اپنا, پولیس کا نہیں ہو رہا تھا, اس نے تو کسی اور کی طرف اشارہ کیا تھا اس کلپ میں. تو یہ ہو رہا ہے آج کل یار, مسئلہ تو بتانا ہی نہیں چاہیے. جب تک 100% یقینی معلوم نہ ہو نا, مسئلہ بتانا جائز بھی نہیں ہے. خالی تکا مارنا کوئی اس میں تھوڑی شرعی مسائل میں چلے گا. اب چھوٹے باپ کے ہو جائے آدمی کہ مجھے بھائی نہیں معلوم, فلاں علیم کے پوچھ لو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. نادر آوان فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ میت کو غسل آرام سے دیں کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے, تو سوال یہ کہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر تکلیف کیسے ہوتی ہے؟
انسان کے لیے یہ مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تحقیق یہ فرمائی ہے فتح رضویہ شریف میں کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ اسی لیے بڑی تشویش کی بات ہے, یہ پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا بہت تکلیف کی بات ہے, کیسے ہوگا کیا ہوگا. بعض ملکوں میں تو سب کا ہوتا ہے سنا ہے, الا کوئی سورس لگ جائے اور بچہ ہے تو بچہ ہے, ورنہ وہ تفتیش کرتے ہیں کہ کسی نے زہر نہیں دے دیا, کسی نے وہ سازش تو نہیں کر دی. اور باہر ملکوں سے جو لاش آتی ہے نا, اس کا تو جو حساب کتاب ہوتا ہے نا, اس کا پیٹ کاٹ کے ایک گردے کلیجی اور جو بھی یعنی کہ آلات ہاتھ وغیرہ یہ سب نکال دیتے ہیں, پھر اس میں دوائیں بھرتے ہیں اور پھر یہ لاش کئی کئی دن کے بعد جو آتی ہے نا وہ یوں آتی ہے. باہر ملکوں سے لاش منگوانا یہ اپنے میت کو بڑی آزمائش مصیبت میں ڈالنا ہے, اذیت میں. یہ کہ جہاں انتقال ہوا وہیں دفن ہو جائے, قسمت میں ہو تو بندہ جنت البقیع میں خود ہی منتقل ہو جائے گا. جو جنت البقیع کی تمنا رکھتا ہوگا عاشق رسول, تو وہ کہیں بھی دنیا میں دفن ہوگا جنت البقیع میں دفن منتقل ہو جائے گا. اور جو بھلے مدینہ شریف میں ہو اور جنت البقیع میں دفن بھی ہو جائے, لیکن اگر اس کی تمنا کہیں اور کی ہوگی اور اسی کی وہ دھن ہوگی تو وہ وہیں منتقل ہو جائے, ٹرانسفر ہو جائے گا. تو دنیا میں کہیں بھی غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلہ اجتماعات کی بہاریں ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی ریجن کراچی شہر کے اسلامی بھائیوں میں انشاءاللہ مدنی قافلہ اجتماع ہوگا.
سبحان اللہ.
اور انشاءاللہ عزوجل نگرانی شورا سنت وبرا بیان بھی فرمائیں گے, اور یہ اجتماع انشاءاللہ 9 بجے شروع ہو جائے گا اور 9:30 بجے تقریباً نگرانی شورا کا بیان سٹارٹ ہوگا. تو کراچی بھر کے ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں سے انشاءاللہ بھرپور تعداد میں اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں گے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہاتھوں ہاتھ ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے بھی رائے خدا عزوجل میں سفر کر رہے ہیں. تو آپ سب کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی رائے خدا عزوجل کا سفر کریں, اور بے شمار سنتیں سیکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے. انشاءاللہ آپ کو علم دین حاصل ہوگا, خوب نیکی کی دعوت عام ہوگی. تو دعوت اسلامی کے تحت انشاءاللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان مدنی قافلہ اجتماع ہوگا, اور انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے بھی سفر کریں گے.
ماشاء اللہ. تو جس سے بند پڑے ضرور شرکت کیجئے گا.
آج کل عرب شریف میں جو لوگ ہیں اور عمرہ کرنے چاہتے ہیں اور آج کل کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہیں، تو اس بارے میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس حساب سے چند سوالات ہیں میرے. جو احرام باندھ چکے ہیں وہ کیا کریں، جو بغیر احرام مدینے سے مکے آ چکے ہیں وہ کیا کریں، جو مدینے سے مکہ آنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، اس بارے میں مجھے ان سوالات کے جواب عطا فرما دیجیے.
عمرے کے تعلق سے روزانہ جو ہے نئی سے نئی اپڈیٹ آ رہی ہیں، اور جو زائرین وہاں پر موجود ہیں تو ان اپڈیٹس پر نظر رکھنا ان کے لیے ضروری ہے. سنی سنائی باتوں پر بھی توجہ نہ دیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو سوال یہ کہ جب عمرہ بند ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے، اور میقات کے باہر سے آنے والا شخص بغیر احرام کے بھی نہیں آ سکتا، تو اب پوری کوشش وہ لوگ یہ کریں کہ مکہ مکرمہ نہ آئیں. اب رش نہیں ہے تو ہوٹل بھی سستے ہو گئے ہیں، وہیں قیام کریں، جدہ چلے جائیں، اگر جدہ سے فلائٹ ہے تو جب فلائٹ کا ٹائم ہو تو جدہ چلے جائیں. بالفرض روٹین ایسی ہے کیونکہ وزارت جو ہے ان کو گروپس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ شیڈول کے مطابق بعض اوقات جو ہے وہ جبرن بھی لوگوں کو روانہ کرتی ہے. اب اگر مکہ مکرمہ جانا پڑ گیا، اب میقات سے باہر سے جانے والا احرام بھی نہیں باندھ سکتا، تو کیا کیا جائے؟ ویسے تو عام حالات میں حکم یہ ہے کہ جو شخص میقات کے باہر سے براہ راست مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اور حج یا عمرے کی نیت ہے تو وہ کوئی ہیلا بھی اختیار نہیں کر سکتا. بحر شریف وغیرہ میں اس کی سرات موجود ہے اور علماء اس سے منع کرتے ہیں. عام طور پر ہوتا ہے کہ حج کا جب موسم آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو حج پیکج تو نہیں لیتے لیکن ان کے پاس بزنس ویزے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بچ بچا کے بغیر احرام کے مکہ پہنچ جاتے ہیں. نیت ان کی حج عمرے کی ہوتی ہے، تو یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ علماء نے منع کیا ہے، ان لوگوں کے لیے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. اب رہ گئے یہ لوگ کہ جو جن کو مکہ مکرمہ جانا بھی ہے اور عمرہ بھی بند ہے، تو کریں گے کیا؟ تو لا محالہ انہیں جو ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ براہ راست مکہ مکرمہ جانے والے نہ کہلائیں. مثال کے طور پر کوئی شخص جدہ چلا گیا، وہاں اس کا کوئی کام ہے، وہاں کی نیت سے چلا گیا، جدہ میقات کے اندر ہے. اب جدہ جانے کے بعد جب دوسرا سفر اس کا شروع ہوگا مکہ مکرمہ کی طرف، اب احرام ضروری نہیں ہوگا جبکہ اس کی نیت حج اور عمرے کی بھی نہیں ہے. گاڑیاں زیادہ تر جو ہیں وہ جدہ نہیں جاتی، وہ دو روڈ ہیں مکہ مکرمہ جانے والے مشہور جو روڈ ہیں، ایک جو ہے وہ جدہ سے ہے اور ایک طریق ہجرہ ہے، طریق ہجرہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے. اب طریق ہجرہ میں بھی ایک اور آگے جا کے محاذات آتی ہے ایک میقات کی، اس کے بعد جو ہے پھر میقات کے اندر کا ایریا آتا ہے. تو جیسے مکہ مکرمہ سے پہلے نواریا کا ایک علاقہ ہے مسجد عائشہ سے بھی پہلے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے، وہاں اگر کوئی با مقصد کام کسی کا ہے کہ بھائی میں جا کے اس علاقے میں فلاں کام کرنا ہے، تو وہاں کا قصد کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں عام طور پر اس طرح کے علاقے میں وہ کوئی نیت کر لیں بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس یوں کیا جا سکتا ہے کہ نواریا سے ایک روڈ جو ہے وہ طائف کی طرف جاتا ہے اور جیرانہ شریف ہے وہاں پر. جیرانہ ایک یعنی ایک زیارت گاہ ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام وہاں ثابت ہے، شہداء حنین کے مزارات وہاں پر ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کنواں بھی ہے. اب یہ جو علاقہ ہے یہ میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، یہاں کی نیت سے چلے گئے، زیارت کی نیت سے زیارت کی نفل نماز بھی پڑھ لی، اب یہ سفر کا مقصد پورا ہو گیا. اب یہ اگلا سفر شروع کریں مکہ مکرمہ کے لیے، اب ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہوگا. تو کوئی جدہ میں یہ نیت کر سکتا ہے اس طرح کی کوئی با مقصد نیت، یا جیرانہ آ کر کر سکتا ہے، یا کسی اور مقام پر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جو حج اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا وہ یوں اس طریقے کار کو اختیار کر کے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ داخل ہو سکتا ہے. یہ تو ایک صورت بیان کی گئی. اب جو دوسرا سوال تھا کہ جو لوگ بغیر احرام کے ہی آ گئے مکہ مکرمہ، براہ راست آ گئے ہیں، تو عام حالات میں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ گناہ ہے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا، اور گناہ کا حکم اب بھی ہوگا کیونکہ ایک نا علمی تھی ان کی، انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جس سے جو ہے وہ جو خلاف ورزی ہے وہ لازم نہ آتی. تو مسئلہ نا معلوم ہونے کی وجہ سے یہ غلطی واقع ہوئی ہے. تو اب کیا کریں یہ لوگ؟ کیونکہ عمرہ بھی جو ہے وہ اس غلطی کی تلافی ہو سکتی تھی، اگر عمرہ کھلا ہوتا تو یہ میقات پر جاتے، وہاں سے احرام باندھ کر واپس آتے تلبیہ پڑھ کر، تو عمرہ کرتے تو جو دم لازم ہوا تھا اس کی تلافی ہو جاتی، لیکن اب تلافی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عمرہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی جو عمرہ بند ہے اس وجہ سے نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ ایک تو ان پر دم لازم ہو گیا ہے، دم کی ادائیگی کریں گے. دوسرا جو ہے ایسی غلطی پر ایک اور چیز لازم ہوتی ہے، فقہ اکرام اس کو تعبیر کرتے ہیں، فقہ اکرام کے الفاظ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ احد النسکین اس پر لازم ہو گئے، کہ حج یا عمرے میں سے کوئی ایک عبادت، یعنی عمرہ کرنا نفلی عبادت تھی، اب اس کے حق میں نفلی نہ رہا، لازم ہو گیا زندگی میں جب بھی موقع ملے گا اس کو ایک عمرہ اس وجہ سے کرنا پڑے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے جو حدود ہیں وہ حرم ہیں، حرم کی ایک حیثیت ہے، وہ خاص جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں آنے کے آداب ہیں، کچھ لوازمات ہیں، تو میقات سے باہر سے آنے والے کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر احرام کی حالت کے نہیں آ سکتا. تو اب دم ہے اور زندگی میں جب بھی موقع ملے ایک عمرہ جو ہے یہ کم از کم کر لے، حج کیا کبھی تب بھی احد النسکین کی ادائیگی ہو جائے گی. یہ دوسری صورت کا جواب تھا کہ بغیر احرام کے میقات کے باہر سے کوئی براہ راست مکہ مکرمہ آ گیا. اب تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ احرام پہنے بیٹھے ہیں، دو دن سے تین دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج صبح سے مطاف تو کھول دیا گیا ہے، طواف لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو حالت احرام میں نظر آتا ہے اسے طواف کرنے نہیں دیا جاتا. اب اس میں بھی کچھ متضاد اطلاعات ہیں. میں آ رہا تھا ابھی تو کسی نے میسج کیا کہ جی میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ کچھ احرام والے مجھے نظر آئے ہیں. تو اگر تو ممکن ہے احرام والوں کا داخلہ ہو رہا ہے یا فلائٹ میں ٹائم ہے، انتظار کر سکتے ہیں لوگ، تو انتظار کر لیں اور موقع ملتا ہے تو جا کر. یعنی احرام کے اندر جو بنیادی طور پر کرنے کے کام ہیں وہ دو ہیں، احرام کی حالت میں آنے کے بعد سب سے پہلے طواف کرنا ہے، سات چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، اور سعی کے پھیرے کرنے ہیں، سات پھیرے سعی کے ہوتے ہیں. تو طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرے کے جو دو ارکان ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، بلکہ رکن تو اصل میں طواف ہی ہے، سعی تو واجب ہے، اور پھر حلق یا تقصیر کرنی ہوگی. اب اگر ان لوگوں کو صرف طواف کا بھی موقع مل رہا ہے، سعی کی جگہ بند بالفرض صحیح نہیں کر سکتے، تو طواف تو کم از کم کریں گے. حالت احرام یعنی چادروں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ یہ طواف کی ادائیگی کریں، صحیح کی ادائیگی کریں، بالفرض کوئی صورت ہی نہیں بن رہی، اور جس نے چادریں پہنی ہوئی ہیں اس کو جانے نہیں دے جا رہا، آج رات آ گئی ہے، کل ان کی فلائٹ ہے، اب ایک خصوصی حکم ان کے لیے ہے. اور ظاہر بات ہے جب ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں اس وقت کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اور جب روٹین کے حالات ہوتے ہیں اس وقت کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اور یہ جو آج کل حالات ہیں یہ عام حالات نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے وہاں پر یعنی عمرہ کا بند کیا جانا اور پورا ایک دن طواف کا نہ ہونا، یہ غیر معمولی حالات ہیں. تو اب ایسا شخص جس کی فلائٹ سر پر آ گئی ہے، کل اس نے جانا ہے اور آج وہ حالت احرام میں ہے، اور اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر میں عام کپڑے پہن لوں گا تو میں طواف کر سکتا ہوں جا کر، کیونکہ احرام ماننے کے بعد عمرہ کیے بغیر اب چارہ نہیں ہے، اور طواف کا موقع بھی موجود ہے، تو پھر یہ کم از کم جو ہے عام سے کپڑے پہن لے تھوڑی دیر کے لیے اور جا کر طواف کر لے. صحیح اگر بند ہے، موقع نہیں ملتا تو جا کے حلق کروا دے، اور اگر اسلامی بہنیں ہیں تو تقصیر کروا دیں. اسلامی بہنوں کو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو الگ سے چادر نہیں ہوتی، عام لباس میں ہی وہ ہوتی ہیں. اب اس پورے طرز عمل میں ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حالت احرام میں لباس پہنا، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے یعنی 12 گھنٹے سے کم مدت کے لیے تقریباً لباس پہننے کی غلطی واقع ہو تو صدقہ لازم ہوتا ہے، دم لازم اس پر نہیں ہوتا. تو ایک تو صدقہ لازم ہو گیا، دوسرا بالفرض ان کو صحیح کا موقع بھی نہیں ملا، تو اب جو ہے ان پر دو دم لازم ہوں گے. یعنی ایک تو صحیح کرنے سے پہلے انہوں نے حلق کروایا، وہ ایک غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ صحیح بھی چھوڑی ہے، صحیح کا موقع نہیں ملتا، میقات کراس کر دیتے ہیں، تو دوسرا دم بھی ان پر لازم ہو جائے گا. اب زندگی میں جب بھی موقع ملے حسب استطاعت یہ ان دو دموں کی ادائیگی کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ بھی کر لیں. تو یہ تین صورتوں کا الگ الگ جواب ہے.
اچھا، یہ دم وطن جا کر دیں گے؟
دم ایک خاص عبادت اور ایک خاص طریقہ کار کا نام ہے. تو دم میں اگر بکرا ذبح کرنا ہے تو بکرا جو ہے وہ حرم کی حدود میں ہی ذبح ہوتا ہے، اس کے علاوہ ذبح نہیں ہوتا.
حدود حرم میں دم دینا ہے، مکہ شریف کہیں کہیں حدود حرم سے باہر نکل گیا.
اور اس طرح کے جو دم ہے اس فوری ادائیگی اس میں ضروری نہیں ہوتی. ایک تو وہ دم تھا جو لوگ موثر ہو گئے تھے، تو اس میں تو فوری ادائیگی تھی، پہلے مطلب جانور ذبح ہوگا پھر یہ باہر آئیں گے. یہاں ایسی صورت نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ دم زندگی میں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے جلدی سے جلدی یہ ادا کر سکتے ہیں. پاکستان بھی آ گئے تو پیسے بھجوا دیں، قابل اعتماد آدمی وہاں پر ان کے لیے جانور ذبح کر دے.
ماشاء اللہ، بڑی تفصیل آپ نے سنی. اگر یہ یاد ہو جائے نا آپ کو، جو خاص کر عمرے پر، اب ظاہر ہے وہ تو پتا نہیں بےچارے سن بھی رہے ہوں گے یا کیا، افرا تفری لگی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. اگر کوئی مؤذن اذان دے کر گھر چلا جائے پھر نماز کے وقت آ جائے تو اس کا گھر جانا کیسا؟ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے.
کوئی حرج نہیں اس میں، جبکہ یہ نیت ہے اس کی کہ جماعت سے وہی نماز آ کے پڑھے گا، تو گھر تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مسجد کے، بعض اوقات کئی مسجدوں میں تو گھر کے اندر اذان کے بعد تو جاتے ہی ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے.
ہر نئی رکعت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟
تعوذ بہار شریعت پہلی جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 523 مسئلہ نمبر 78. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا صرف پہلی رکعت میں، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے اول یعنی شروع میں مسنون ہے، یعنی سنت ہے. فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن یعنی پسندیدہ ہے. قراءت خاص سری ہو یا جیری، نہ آہستہ والی ہو یا اونچی آواز والی، مگر بسم اللہ بہر حال ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سنت ہے مسنون. نہیں پڑھا تو بارہ لیکن نماز ہو جائے گی، سجدے سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن سنت بھی کیوں چھوٹے اور مستحب بھی کیوں چھوڑے، یہ بھی ثواب کے کام ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کوئی سی بات چل رہی تھی، میں بھی وہاں حاضر تھا، یاد نہیں وہ شخصیت کون تھی لیکن وہ باتیں یاد ہیں، تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ بابا مستحب ہے نا، تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا، مستحب قابل ترک تو نہیں نہ ہوتا.
بے شک،
یہ بہت پیاری بات تھی کہ مستحب قابل ترک نہیں ہوتا.
بے شک مستحب قابل ترک نہیں ہے، قابل قبول، بلکہ سر پر یہی جنت میں پہنچا دے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید.
یہ قابل ترک کیا ہوتا ہے؟
جی
قابل ترک کیا ہوتا
ہے؟ ہاں قابل ترک یہ جو چھوڑنے کے قابل ہو، تو مستحب چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے مجھے، جو جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص اس لیے جنت میں داخل کیا گیا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ کو سائڈ کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ کام بھی مستحب تھا، ہے نا، فرض واجب تو تھا نہیں، ورنہ تو یہ کہ یہ روڑے پتھر راستے میں جو رکھے ہوتے ہیں تو یہ ہٹا دیے جائیں مسلمانوں کے راستے سے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو یہ مستحب کام ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن مستحب کام ایسی کئی ڈھونڈنے جائیں تو روایتیں مل جائیں گی کہ جن کی وجہ سے وہ جنت مل سکتی ہے، کہ اللہ تعالی نے اپنے راضی ہونے کو نیکی میں پوشیدہ رکھا ہے، خفیہ رکھ کے چھپا کر رکھا ہے، کس نیکی سے وہ راضی ہو جائے. جب رب راضی ہوگا تو دوزخ میں کیوں ڈالے گا، جنت میں ہی ڈالے گا، جنت ہی عطا فرمائے گا. اور اپنی ناراضی کو گناہ میں چھپا کر رکھا ہے، تو چاہے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، اگر وہ ناراض ہوا تو عذاب کرے گا. تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں ہے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلی بار رسالہ جو پڑھا گیا اس کا نام جہنم کی غذا، اس کی کارکردگی جو مجھے لکھی بھی ملی ہے، پاکستان کے اسلامی بھائی 681,416 اسلامی بہنیں، 834,776 اوورسیز اسلامی بھائی، 70,073 اوورسیز اسلامی بہنیں، 86,928 دونوں میں اسلامی بہنیں فائق یعنی کہ ان کے زیادہ ہیں، ٹوٹل تقریباً 16,73,193 یعنی سمجھو 16,73,193 سبحان اللہ 193 16,73,193 یعنی 17,00,000 تقریباً ہوئے، اور میرا ہدف 18,00,000 کا تھا جو پورا نہ ہوا، اب 18,00,000 کر دو نا، آج کا رسالہ بھی سن لو، اس میں اعظم کسے کہتے ہیں؟ اس میں اعظم تلاش کرنے والے بہت دیکھے ہوں گے، مجھے تو بارہا بولتے ہیں اس میں اعظم کیا ہوتا ہے، کون سا اس میں اعظم، اس میں اعظم بتا دو، تو اس رسالے میں پڑھیے اس میں اعظم کسے کہتے ہیں، اس کے پیج ہیں 29 اور پاکستان میں اس کا ہدیہ 13 روپے 13 روپیز۔ دعائے عطار، زمین کے سوراخوں میں پیشاب نہ کریں کہ کبھی سانپ وغیرہ کا گھر یا جن کا مکان ہوتا اور انسان تکلیف اٹھاتا ہے۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ اس میں اعظم کسے کہتے ہیں کہ 29 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کی زبان کو فضول باتوں سے بچا کر اپنے ذکر میں لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ، فیضان مدینہ میں رسالے کی دھوم ہے، یہ تو اس میں اعظم کسے کہتے ہیں، اتنے سارے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے، کھول کر دیکھنا بھی ہے، نہ صرف دیکھنا بلکہ پڑھنا بھی ہے،
فیصل آباد میں بھی رسائلات میں،
سبحان اللہ، واہ،
اکاڑا بھی،
واہ کیا بات ہے، اس وقت تو فیصل آباد ہے،
نہیں یہ اکاڑا ہے، وہ فیصل آباد تھا،
اچھا ماشاء اللہ، جہاں جی شاہد پہنچ گئے ہیں اکاڑے، ہاں کیا بات ہے،
ماشاءاللہ، آج تو مسقط عمان میں بھی جمع ہیں، لاہور میں بھی 2-3 مقامات کا ہمارے پاس اطلاع آئی ہے، اسی طرح اوبی وین کے ذریعے ٹنو محمد خان، یہ بھی جمع ہیں، اور قاہرہ میں مصر میں بھی جمع ہیں، اور بھی مختلف مقامات پر اسرائیل میں جمع ہیں،
ماشاءاللہ۔ قاہرہ کا منظر دکھایا گیا نہیں ابھی تک؟ تو نہیں دکھایا غالبا،
یہ مناظر ہمارے پاس آ چکے ہیں،
ماشاءاللہ۔ اچھا، ایجپت کیرو میں لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیرو اب یہ بولتے ہیں، یعنی ہے مصر اور قاہرہ، اب وہ سمجھتے ہیں مصر میں نہ سمجھتے ہوں، نہیں یہ آج کل یار مجھے یہی کہا گیا، ہاں جی جی، وہ عرب دنیا میں اب مصر بولتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں لفظ مصر، جی ہاں جی ہاں، گاف، وہ ایک مصری تھا نا گھوسپا کرو سے، مجھے تعارف کرتا، ہاں عبد الغبار، میں بولتا تھا عبد الجبار، لا عبد الغبار، شاید ان سے گاف ادا ہوتا ہے جیم کی جگہ، تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جیم کا تلفظ نہیں ہے، یہاں عوام ہی ہوں گے، وہ
سر میں دو لہجے ہوتے ہیں، ایک فصیح ہوتا ہے اور دوسرا عامیہ ہوتا ہے، یعنی ایک عام لغت کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، تو اس میں یہ جیم کو گاف استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو فصیح استعمال کرتے ہیں جسے قرآن پڑھتے ہیں، یا تو اس میں پھر یہ جیم ہی استعمال کرتے ہیں،
ان کو حج بولنا بھی نہیں آتا.
مطاف میں بھی جو نا وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں.
اب بھائی دوڑا نہیں ایسی بات نہیں ہے.
ادخلنی فی الجنہ یہ آوازیں آ رہی ہوتی کانوں میں.
ادخلنی فی الجنہ میں کولمبو میں 79 میں کہیں ختم میں گیا تھا قرآن کریم کے ختم میں, تو وہاں پڑھ رہے تھے وہ سورہ فاتحہ میں غیر المغلوب ولا الضالین. میں تو حیران رہ گیا, پھر پتا چلا کہ یہ بیچاروں سے دعا ادا نہیں ہوتا. یہ تو خطرناک ہے, قرآن کریم کا بالکل تبادلہ ہو گیا نا. اگر اس کو یعنی یہی بولیں گے اس کا تلفظ یہی ہے تب تو کافر ہو جائے گا نا کہ منزل من اللہ کا انکار کرتا ہے اور جہالت کی وجہ سے پڑھتا ہے تو بہرحال کفر کا حکم نہیں لگے گا, لیکن بہرحال سیکھنا تو فرض ہے. ابھی ہر ایک اس طرح کرتا ہے کہ نہیں کرتا, میں نے مقامیوں میں سے سنا تھا, مقامی لوگ جو ہوتے ان کا مقامی کوئی تھے یہ اس طرح پڑھ رہے تھے.
میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ حضور اگر کسی اسلامی بھائی نے حج یا عمرہ کی نیت کی اور وہ نہ جا سکا تو کیا اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا, اور اگر کوئی مدینہ جانا چاہتا ہے تو وہ کون سا وظیفہ پڑھے اور اس کی مدینہ کی حاضری کا کوئی سبب بن جائے, یہ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں.
میں سنت یہ بتائیے کہ گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے.
ماشاءاللہ, جس نے یہ نیت کی ہے کہ میں حج کروں گا اس کو نیت کا ثواب ملے گا, بلکہ یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں ہر سال حج کروں گا تو انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا, حج کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. نیت کا ثواب کتنا ملے گا یہ ظاہر ہے اس کی کوانٹیٹی یا ناپ تول تو اپنے پاس نہیں ہے. تو اب جس کو حج کرنا ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو دعا کرے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں, تو ادعا سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو انشاءاللہ طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا, منزل مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ گنبد خضرا پر سبز سبز گنبد پر پہلی نظر پڑے تو بھی درود شریف پڑھنا ہے, جب جب نظر پڑے تب بھی درود شریف پڑھنا, سلام عرض کرنا ہے بارگاہ رسالت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر سوال آیا ہمارے پاس شعیب رعوف, میری رات میں نیند کے دوران کئی بار آنکھ کھلتی ہے, اس کا کوئی علاج بتائیں.
ٹینشن سے ہوتا ہوگا تو بےچارے کو بس وہ نیند کچی نیند ہوگی. جس کو نیند نہیں آتی ہو اس کا ایک علاج میرا اپنے تجربے کا ہے کہ مجھے کسی حکیم صاحب کے ذریعے ملا تھا, بہت پہلے ملا تھا, اور میرا تجربہ کا ہے کہ دار چینی کا بڑا ٹکڑا, نیند اگر کسی کو نہیں آتی تو جب جب چائے پیے دار چینی کا بڑا ٹکڑا چائے کی پتی کے ساتھ پکا لے اس کو اور اب چائے پیے تو انشاءاللہ اس کو نیند اچھی آئے گی. مجھے تجربہ ہے, مجھے اس سے فائدہ ہے الحمدللہ. ابھی بیچ میں 2 دن تک نیند نہیں آئی مجھے, تو میرے کو یاد آیا, میں نے یہ مجھے یاد آیا, مجھے سائیں بھائی نے یاد دلایا اور ہم نے پیا, بس نیند شروع ہو گئی اللہ کی رحمت سے. یہ بیمار عابد رسالہ جو ہے اس کے پیج نمبر 26 پر ہے, جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. نیز اللہ رب العزت کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا. ایک اور بھی طریقہ لکھا کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. آگیا بھائی کمپیوٹر
مشکل کشا کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام سید محمد حسان ستاری ہے.
عمر آپ کی؟
میری عمر تقریباً 6 سال ہے.
ماشاءاللہ.
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جواب میں مشتیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میری جو بھی مشتیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
سبحان اللہ. مشکل کشا کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے کس کی زیارت کی؟
آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا میں آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا.
سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟
ابو الحسن اور ابو تراب ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مشہور القابات بتائیں.
مرتضی، اسد اللہ، شیر خدا، حیدر کرار، شیر خدا اور مشکل کشا ہے. علی المرتضی شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریاں ہے.
سبحان اللہ. حیدر اور کرار کے معنی کیا ہیں؟
حیدر کے معنی شیر اور کرار کے معنی پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا.
ماشاءاللہ، تیاری کر کے آئے ہیں مشکل کشا کمپیوٹر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟
ارشاد فرمایا کہ اگر میں جاؤں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں.
سبحان اللہ، کیا بات ہے مشکل کشا کمپیوٹر کی.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا ارشاد فرمایا؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں.
ماشاءاللہ، کیا بات ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے اور شہزادیوں کی تعداد اور نام بتائیں.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرارا نور کا.
ماشاءاللہ، امام حسن رضی اللہ عنہ انہا یہ عورت کے لیے انہا، مرد کے لیے انہ، یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ.
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تینوں خلفۂ راشدین سے محبت کی کوئی مثال بتائیں.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں خلفائے راشدین سے محبت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے 3 صحابزادوں کے نام ان کے ناموں پر
ابو بکر عمر اور عثمان رکھے.
ماشاء اللہ. ابو بکر نہیں, ابو بکر قاف ساکن ہے.
ابو بکر,
ابو بکر,
ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر,
بکر,
بکر.
پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں؟ ماشاء اللہ. چلو اس کو اب تھوڑا حفظ کرنا. بکر بکر ابو بکر, عوام ابو بکر ہی بولتے ہیں, صحیح لفظ تلفظ ہے ابو بکر,
ابو بکر.
ہاں اس کو بار بار بولیں گے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی زبان.
حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے مشکل کشا
اور نعرہ حیدری
یاری.
مشکل کشا کمپیوٹر, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کرامت سنائیں.
ایک مرتبہ نہر فرات میں طوفان آ گیا اور تمام کھیتیاں ڈوب گئی. لوگوں نے آپ سے فریاد کی تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اور امام شریف اور تاجر مبارکہ پہن کر دیگر کئی لوگوں کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پہنچے. پھر آپ نے دو رکعت نماز ادا کی. پھر آپ نے اپنے ہستا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا. پھر ایک گز پانی کم ہو گیا. پھر جب آپ نے دوسری مرتبہ کیا تو مزید ایک گز پانی کم ہو گیا. پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا.
سبحان اللہ.
شاہ مرتا شیر یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار عاشق مصطفی
مرتضی
سید الاولیاء
محمد.
یہ سید حسان شاہ صاحب کو تحفہ ملے گا کہ نہیں؟
جی یہ سید حسان رضا تاری کے ابو کے لیے مدنی باکس انشاءاللہ.
یہ دیا سے عطا فرما دیجیے.
انشاءاللہ شاہ صاحب کو 2600 روپے یہ بھی پیش کیے جائیں گے.
سیدوں والا تو ڈبل دیتے تھے. ہاں
ڈبل 26.
کیا بات ہے.
انشاءاللہ جزاک اللہ
ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے سید صاحب تشریف لائے تھے. اب ان کے ابو کو چاہیے کہ کوئی ڈبل مدنی قافلہ بھی دے دیں, اعلان کر دیں. یہ تو آج تو آئے ہوں گے, آج تو ان کی 12 سیر خون بڑھ گیا ہوگا. چھٹی شریف کا مہینہ ہے تو ڈبل 6 ہو گئے نا. تو سید صاحب کچھ نواز دیجئے, ایک مہینہ، بارہ ماہ، پچیس ماہ کا آج تو اعلان فرما دیجئے مدنی قافلے میں سفر کا، وقفے مدینہ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، کلی اختیارات ہیں آپ کو.
نیت فرما رہے ہیں؟
جی جی، نیت دل کی ہو، خالی وہ وہ رسمی نہیں، اگر ذہن بنتا ہے تو ٹھیک ہے.
انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد، انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ایک مہینے کا قافلہ انشاءاللہ.
رمضان کے بعد سے مراد شوال میں، ذیقعد میں کب، یا رمضان کی چاند رات سے ہو جائے؟
انشاءاللہ رمضان کی چاند رات سے
انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کوئی اعتکاف کی بھی ترکیب سمجھوں؟ اعتکاف کی ترکیب بھی سمجھوں؟
انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے.
چلو اگر ہو جائے اعتکاف تو بھی
اعتکاف کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں گے یہاں سے اعتکاف سے ڈائریکٹ انشاءاللہ نکلائیں گے.
سبحان اللہ. اور آپ کے نانا جان کی سنت اگر داڑھی بھی پوری ہو جائے نا، کیا شان ہے آپ کی.
انشاءاللہ
اس میں آہستہ آواز نکلی ہے، اللہ خیر کرے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چرن کے ناظرین، امیر علیہ سنت ابھی دعا بھی کروائیں گے. دعا سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑا خوبصورت ویڈیو کلپ دکھائیں گے، جس میں ہمارے جو پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں تین دن کا اجتماع ہوا اس کی مختصر سی جھلکیاں بھی ہیں. تو وہ انشاءاللہ ابھی میرے سن جب دعا کروائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے.
آپ خوبصورت کلپ بول سے دکھا. بنگلہ دیش کے تو انہوں نے دیکھ لیا ہوں گے، اب آپ نے سسپینس ہوتا ہے نا تو ویسا ہی ہوتا ہے. خوبصورت کلپ دکھائیں گے بس، اور کیا ہوگا آپ دیکھ کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 4-5-6 مارچ 2020 کو بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں تین دن کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت حاصل کی. اجتماع کا آغاز بدھ کے دن صبح 10 بجے تلاوت کلام پاک سے ہوا. اجتماع کی 11 نشستوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے 18 اہم موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات فرمائے.
آج مدنی چینل پیچھی دعوت اسلامی پیچھی آج ماتھائی پاگڑی سازیے پاگڑی سنت جذبہ پیچھی
پیروکاروں نے تا نام پہنچے الیاس قادری.
اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مدنی حلقوں میں عاشقان رسول نے فرض علوم بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اجتماع کی پہلی رات بارش کا سلسلہ ہوا. موقع پر عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا سنائی گئی.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2020 ڈھاکہ میں 3 دن کے ہونے والے اجتماع میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تھم جائے.
اللہ پاک کے کرم سے یہ اجتماع اپنی آب و تاب سے جاری رہا اور عاشقان رسول نے رات آرام کرنے کے بعد نماز تہجد بھی ادا کی. یہ سنت و بھرا اجتماع نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ذکر اللہ تصور مدینہ رکعت انگیز دعا اور صلاۃ السلام پر اختتام پذیر ہوا. اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول نے 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی.
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. نمبر 1, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال یعنی وفات کس دن ہوا؟ جواب, پیر کے دن. سوال نمبر 2, اس ولی اللہ کا نام بتائیے جو ایک لمحے میں تخت بلقیس لے آئے تھے. جواب, حضرت آصف بن برقیہ. سوال نمبر 3, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ جواب, سنجر میں. درست جوابات کی قرآن دازی میں کامیاب ہونے والی کا نام بنت اقبال زئی میرپور خاص. اچھا, اب آج جو سوالات کیے جائیں گے اس کا انشاءاللہ جو جواب ڈرو جو ہے قرآن اندازی یہ کی جائے گی 15ویں رات امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس کی رات ہے, منگل اور بدھ کی درمیانی رات. تو اس میں محفل نعت ہے, تو انشاءاللہ اسی میں محفل نعت بھی ہے, سوال جواب کی سلسلہ بھی کریں گے انشاءاللہ, بیان بھی ہوگا اور کنڈے کی دیاس بھی ہوگی انشاءاللہ. تو منگل کو عشاء کی اذان تک جواب پہنچ جانا چاہیے تحریری طور پر, چٹھی لکھ کر نہیں بلکہ ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ. اور اسلامی بہنیں جو جواب دیں گی تو وہ کسی محرم کا نام اور نمبر بھی سینڈ کریں. سوال نمبر 1, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک کنیت بتائیں, کوئی ایک کنیت بتائیں. اس میں 2 کنیتیں بیان ہوئی تھی آج کے بیان میں. سوال نمبر 2, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں یعنی ویک میں کس دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے؟ سوال نمبر 3, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کس کی زیارت کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جن کا قرآن دازی میں نام نکلا ہے ان کو انشاءاللہ عزوجل 1200 روپے کا مدنی چیک پہنچایا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہو سکے گا, یہ کتابیں وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے اتنی رقم کی لے سکیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب المصطفى جل جلاله. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو مجھے اپنی نیکیاں عیسیٰ علیہ السلام کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین کل بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً جو پندرہویں رات یہاں پر محفل نعت میں شریک ہوں گے یا مدنی چینل پر محفل نعت کا آدھے سے زیادہ حصہ دیکھیں گے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں نیک بنا دے با اخلاق و با کردار بنا دے. پروردگار ہمارے لہجے میں نرمی آ جائے ہمارے مزاج میں نرمی آ جائے سختی دور ہو غصہ چڑچڑا پن کی عادت نکل جائے دوسروں کو جھاڑنے لتاڑنے دل دکھانے کی عادتیں نکل جائیں. مولا کریم ہم لوگوں کا دل خوش کرنے والے بن جائیں مسکرانے والے بن جائیں. الہ العالمین تبسم کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے روزگاریاں دور ہو جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کی رقمیں مل جائیں. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے. الہ العالمین کرونا وائرس کی آفت ہم سے دور ہو. الہ العالمین جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں شفا یاب ہوں. الہ العالمین جن کے اندر یہ وائرس سرایت کر چکا اگرچہ ان کو پتا نہیں اے اللہ پتا نہیں چلے اور یہ درست ہو جائے صحیح ہو جائے کیونکہ اس کا پتا چلنا بھی تیرے بندوں کے لیے بڑا ٹینشن فل ہے. الہ العالمین ہمیں دنیاوی ٹینشنوں سے آفتوں سے تو بچا لے. اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما نزع و قبر کی فکر نصیب فرما برے خاتمے کا خوف نصیب فرما اور ہمیں اچھا خاتمہ نصیب ہو. ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمے پر دنیا سے رخصت ہوں محبوب کے جلووں میں رخصت ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں ختم ہو جائیں. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں ریا ہو جائیں بے اولادوں کو نیک اولاد مل جائے. الہ العالمین جن کی اولاد نہ فرمان ہے فرما بردار ہو جائے نیک بن جائے ہم سب نیک بن جائیں مل جل کر تیرے دین کی خدمت کریں سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گلبہار میں عمارت گری تھی اس میں جو وفات ہوئی ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو لاہور میں جو اسموک کی وجہ سے 124 گاڑیاں شاید ٹکرا گئی تھی 8 اموات کا یاد پڑتا ہے کہ پڑا تھا اور زخمی تو جانے کتنے ہوئے ہوں گے پھر کروڑوں اربوں روپے کا شاید نقصان بھی ہو گیا ہوگا بیچاروں کا گاڑیاں تباہ ہو گئی. یا اللہ ان دونوں حادثوں میں خصوصاً ان دونوں حادثوں میں گل بہار والی عمارت کراچی کے گلوار میں جو عمارت ڈھہ گئی اس میں جو فوت ہوئے ان کو اور جو لاہور کے حادثے میں فوت ہوئے ان سب مسلمانوں کو بے حساب بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. مولا کریم جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں عمارت میں بھی اور اس حادثے میں بھی ان سب کو روبہ صحت کر دے. الہ العالمین ان سب کو محتاجی سے در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، سب پر رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دینے بنا دے دے بنا
اللہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
حرم اشغن شہدی
والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ